کیا پھلی. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اسلام اپنے گھر میں جانور پالنے پر حد سے زیادہ زور دیا, اور نہ صرف یہ کہ اس پہ زور دیا ہے بلکہ اس کے فوائد کچھ ایسے بتائیں جن کا تعلق تربیت اولاد سے بھی. یہاں تک روایتوں میں آیا کہ جس گھر میں بچے اکثر بیمار ہوتے ہوں یا بچے اکثر ڈر کے رونے لگتے ہوں تو وہاں کوئی نہ کوئی جانور لا کے ضرور رکھو, اور اس کے بعد لسٹ بھی کہ سب سے بہتر کون ہے, اس کے بعد کون ہے, اس کے بعد کون ہے. لیکن جیسا میرا ایک مخصوص جملہ ہے جس کے اب آپ عادی ہو گئے ہیں کہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے, کبھی اور اس پہ گفتگو کی جائے گی. روایتوں میں یہ جملہ بھی کہ کچھ ایسے جن اور کچھ ایسے شیطان کہ جو تمہارے گھروں میں اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں کسی سے کھیلنا, جانور مل جائے تو پہلے ان کی توجہ ادھر ہو جاتی, اور اگر نہ ملے تو پھر تمہارا بچہ ان کا کھلونا بن جاتا. اور اسی حوالے سے حضرت سلیمان نبی کا ایک واقعہ تو آگے چل کر فلسفہ دعا کے ایک اہم نقطے کو واضح کرنے والا. تو اس کے گھر میں جانور پلیں مرغی, صبح کا وقت کہ ایک مرتبہ یہ مرغی ذرا سی اڑی اور دیوار پہ جا کے بیٹھ گئی, اور وہیں پہ اس نے انڈا دیا, اور یہ انڈا دیوار سے زمین کی جانب گر رہا, اور بظاہر کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ انڈا سلامت رہے یا بچ جائے یا محفوظ رہے. لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے اس کی دیوار میں دو ایسی کیڑے لگی کہ گرتے گرتے یہ انڈا ان کے درمیان سے گزرا, پھنس کے وہیں پر رک گیا. ایک بہرحال ایک ایسی چیز کہ آدمی کو ایک لمحے کے لیے حیرت تو ہوتی, سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, اللہ کے رسول یہ کیسا اتفاق تھا کہ یہ جو یقینی نقصان تھا اور اس طرح سے دو کیلے, ایسا لگ رہا ہے کہ اسی کے لیے لگائی گئی. بانیے دعوت میزبان اس نے یہ سنا تو مسکرا کے کہا اللہ کے رسول یہ لوگ فقط اتنی سی بات پہ حیران و پریشان ہو گئے, انہیں کیا پتا کہ پروردگار کی خصوصی رحمت میرے حال پر, اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے کبھی کوئی نقصان ہوا, حتیٰ یہ کہ جو بالکل یقینی 100% شیور قسم کا نقصان آخری لمحے میں کہیں نہ کہیں سے اللہ کی مدد آ جاتی اور میں اس نقصان سے بچ جاتا ہوں جیسے اس وقت ایک انڈے کا نقصان. اللہ کے رسول اس کے سارے جو بہت جوش و خروش کے ساتھ اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اپنے فضائل خود بیان کر رہا, یہ تو ذرا سا مہذب جملہ ہے جسے اردو میں کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا. لیکن جتنے جوش و خروش سے وہ یہ بات کر رہا, پیغمبر کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ اپنے صحابیوں سے کہ چلو اس گھر سے رخصت ہو جانا ہی بہتر ہے. گھبرا گئے, بات ہو جا رہی تھی, پیغمبر کا ریئیکشن کیا, گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ تو میرے یہاں دعوت پر آئے تھے, ساری چیزیں تیار ہو چکی. پیغمبر نے کہا کہ ایسے گھر نبی کے لیے سزاوار نہیں. لا یمبغی ایک لفظ آتا ہے جس کو الگ سے کبھی سمجھایا جائے گا, بڑا اچھا ایک سلسلہ یہاں شروع ہوا تھا عربی کلاس کا لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پایا. یہ کچھ خاص عربی کے لفظ اور محاورے کہ جن کو سمجھ کے سنے تو لطف زیادہ آتا. کہا کہ اللہ کے نمائندے اور نبی کے لیے سزاوار نہیں کہ ایسے گھر میں بیٹھ کر کچھ کھائے یا پیے کہ جس گھر والے سے پروردگار ناراض, جس جہاں سے اس نے اپنی نظر رحمت کو ہٹایا ہوا, جس کی جانب پروردگار کی نظر عنایت نہیں. چونکہ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول یہ آپ نے کیسے ارشاد فرمایا, کیا وہی آئی جبرائیل نے آ کے بتایا, کہا نہیں جو تو کہہ رہا. یاد رکھ جس بندہ مومن کا 40 دن میں ایک مرتبہ اللہ امتحان نہ لے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنی نظر رحمت کو اس سے ہٹایا ہوا. جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت کہ میں نے تلاوت کی تھی, وہی پیغمبر نے بھی اس وقت ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ کافروں کے لیے اللہ نے طریقہ کار بنایا ہے کہ ان کو راحتیں اور نعمتیں دی جاتی, مومن کی آزمائش 40 دن میں ایک مرتبہ ضروری. اب یاد کیجئے, یہ تو غالباً پچھلے اتوار ہی کی میں نے حدیث پڑھی کہ ملعون 15 آدمیوں پر چھٹے امام نے ایک ساتھ لعنت بھیجی کہ جن 15 کا تعلق صاحبان ایمان سے. ویسے تو لعنتیں قرآن میں بھی کئی پر آئی ہیں اور دعاؤں میں بھی کئی پر آئی, لیکن مومنوں میں سے, صاحبان ایمان میں سے, شیعان حیدر کرار میں سے 15 ایسے آدمی ہیں جن پہ امام کی لعنت آئی. ان میں سے ایک یہ کہا کہ جس کے 40 دن گزر جائیں اور اسے کسی قسم کا کوئی امتحان نہ دینا پڑے. اور یہ وہ واقعہ کہ اللہ کے رسول اپنا رشتہ لے کر شادی کی نیت سے گئے کسی کے یہاں, عرب قبیلے کا سردار. پیغمبر اسلام کی پہلی شادی کے بعد جتنی شادیاں ہوئیں اس کی بہت ساری مصلحتیں, بہت سارے اس کے فوائد تھے, بہت سارے اس کے مقاصد تھے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن اس لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اللہ کے رسول پر عیسائی اور یہودی علماء نے جو سخت ترین اعتراضات کیے ان میں سے ایک اعتراض شادی کے حوالے سے بھی. اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر کی شادیاں اس اعتراضات کے علاوہ ویسے بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کہ 21 جگہوں پہ پیغمبر نے رشتہ دیا، 11-12 شادیاں ہوئیں، کچھ عورتوں نے فوراً طلاق لے لی، کچھ کے رشتے رد ہوئے، اور ایک رشتہ ایسا ہے پیغمبر نے دیا اور جس محفل میں دیا اسی محفل میں واپس لے لیا، اور وہ یہ واقعہ، یہ واحد واقعہ کہ پیغمبر نے جس محفل میں رشتہ دیا اسی محفل میں رشتہ واپس لیا. اور بہت ہی اس کا مختصر ریزن یہ ہوا کہ ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار، اور بعض مصلحتوں کی بنا پیغمبر اس قبیلے سے اسلام کا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، رشتہ لے کے جاتے ہیں. سردار قبیلہ کے لیے تو بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ یہ زمانہ وہ کہ پیغمبر خالی نبوت ہی کا تاج نہیں پہنے، بلکہ فتح مکہ کے بعد اب عرب کے دنیاوی حکمران بھی بن چکے ہیں. چنانچہ اس کے لیے بڑے فخر کی بات، پیغمبر نے اس کی بیٹی کے لیے رشتہ دیا، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ پیغمبر خود سے رشتہ لے کے آئیں، لیکن بس وہ یہ چاہتا ہے کہ رشتہ ہو ہی جائے. چنانچہ اس نے اپنی بیٹی کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دی، اور انہی تعریفوں میں جملہ یہ آ گیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو ایسی صحت مند لڑکی کہ جب سے پیدا ہوئی آج تک کبھی بیمار نہیں پڑی، ایک رات مجھے یاد نہیں کہ اس نے کبھی خالی بخار میں گزاری. اور پیغمبر کا وہی ریئیکشن تھا جو اس موقع پر تھا. پیغمبر نے کہا اچھا یہ تمہاری بیٹی کی کیفیت ہے، تو بہرحال میں اس رشتے کو واپس لیتا ہوں. وہ گھبرا کے اور چونک کے کہتا ہے کہ کیا ہو گیا؟ لوگ گھبراتے کہ ایسا نہ ہو کہ اچھا مال دکھا کے ناقص مال دے دیا جائے، صحت مند لڑکی دکھا کے بیمار لڑکی تھما دی جائے. یہاں تو میں اپنی بیٹی کے بارے میں بتا رہا کہ صحت مند ہو، پیغمبر واپس جا رہے. کہا کہ ہاں بخار بندہ مومن کے لیے مصیبت نہیں، بندہ مومن کے لیے ایک راحت، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار اس سے راضی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی اس پہ توجہ. یاد رکھو جس مومن پر کبھی کوئی بیماری نہیں آتی، جس مومن کو کبھی بھی صحت کے مسئلے سے نہیں گزرنا پڑتا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ پروردگار اس سے ناراض. یہاں پہ پھر ایک الگ ٹاپک بن رہا، اور وہ یہ کہ اسلام نے صحت و بیماری کے حوالے سے ہمیں فلسفی کیا دی ہے اور وہاں پہ احکامات کیا بتائے گئے، وہ ایک الگ ٹاپک. جس میں سے ایک بات تو ہر ایک کو یاد ہے کہ کوشش کرو کہ 3 دن تک علاج نہ کراؤ جو عام قسم کے بخار وخار ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا رسول بار بار ایک ہی پیغام کو دہرا رہا کہ جہاں مومن ہوگا وہاں آزمائش ہوگی، جہاں مومن ہوگا وہاں امتحان ہوگا، اور ہر قسم کا امتحان. پہلا واقعہ اس لیے پڑھا گیا کہ بندہ مومن کو مالی امتحان بھی دینا پڑے گا، دوسرا واقعہ اس لیے پڑھا گیا کہ بندہ مومن کو جسمانی نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور فزیکلی بھی اللہ اس سے امتحان لے گا. اور قرآن کی آیتیں تو اتنی ساری کہ جو آپ ایام عزا میں بار بار سنتے رہتے ہیں، غالباً ایک ہی آیت کی تلاوت کر دینا اس موضوع کو مکمل کر دیتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قرآن کا یہ اعلان یقینا اس کا بہترین اطلاع اور اس کا بہترین مصداق کربلا کا واقعہ، لیکن اصل میں یہ اعلان ہر بندہ مومن کے حوالے سے کہ اے ایمان لانے والے، اللہ ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائش میں اور امتحان میں مبتلا کرے گا، اور یہ امتحان جیسا میں نے کہا مختلف کیٹیگریز کا ہوگا، بھوک کا امتحان بھی، مال کا امتحان بھی، جان کی قربانی کا امتحان بھی، خوف کا امتحان بھی. خوف کا امتحان وہ جو سب سے زیادہ انسان کو ٹینشن میں مبتلا کرتا. آج کل جو کہا جاتا کہ جو جسمانی تکلیفیں اس سے زیادہ خطرناک تکلیف یا ٹینشن کی تکلیف ہے جو ذہنی تکلیف. جیسا کہ ہمارے بعض علماء قرآن کی کچھ آیتوں کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ کے تو بالکل ایسا لگتا کہ ایک انگریزی کا لفظ قرآن نے نہیں رکھا، باقی ساری وہ بات بیان کرتی جو آج کے زمانے میں ذہنی پریشانیاں. کہا جاتا ہے نا کہ یہ ٹینشن، یہ ڈپریشن، یہ ساری چیزیں، یہ اصل جڑ ہوتی ہیں بیماری، ساری کی ساری بیماریاں اس سے نکلتی. قرآن کریم میں جو ترتیب بتائی، خوف پہلے آیا، یہ نہیں کہا کہ دشمن تم پہ حملہ کرے گا، خالی خوف یہ پہلے آیا اور جسمانی نقصانات بعد میں آ رہے ہیں. لیکن اعلان جب یہ ہو گیا تو اب اس کے بعد وہ منزل شروع ہوئی کہ جب امام معصوم سے یہ سوال کیا گیا کہ مولا پروردگار جب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں امتحان میں مبتلا کریں گے، خدا جب کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، ذرا سے طاقتور حکمران کہہ دے کہ میں تم سے بدلہ لوں گا مثلا، یا میں تمہاری آزمائش لوں گا، تو آدمی گھبرا جاتا. کائنات کا قادر مطلق خدا ہمارا امتحان لینا چاہ رہا، پھر تو ہم مر گئے، پھر تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گئے، پھر تو یہ زندگی ہی بیکار ہو گئی، مولا اس سے بچنے کا کوئی طریقہ؟ وہ جواب امام نے دیا جو بعد میں عربی زبان کا ایک محاورہ بن کے رہ گیا. دیکھیں یہ سارا کا سارا بیک گراؤنڈ یا کانٹیکٹ ذہن میں رکھیے کہ یہ آزمائش ہوگی، یہ امتحان ہوگا. نہیں ہو رہا تمہارے گھر میں کوئی امتحان تو سمجھ لینا کہ تمہارے ایمان میں کہیں کوئی کمی اور خرابی. تو آخری سوال تو یہی، اور بہت مختصر میں نے بات کی، ورنہ قرآن کریم کو آپ پڑھتے چلے جائیے، جتنا پڑھتے چلے جائیں گے یہی پیغام بار بار ریپیٹ کیا جا رہا. کیا ہے مومن، کیا سوچ کے مطمئن بیٹھے ہو؟ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسی طرح سے فری میں تمہیں جنت دے دی جائے گی؟ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ تمہاری آزمائش نہیں کرے گا؟ بلکہ یہاں تک سورہ آل عمران کی وہ آیت جو جنگ احد کے موقع پہ نازل ہوئی، میرا یہ جملہ فقط وہ لوگ سمجھ پائیں گے جو اس شب جمعہ تھے. یہ شب جمعہ ہماری مجلس جنگ احد کے حوالے سے ہوئی تھی، کیونکہ لاسٹ ویک غزوہ احد کی تاریخ گزری. تو وہاں قرآن یہ سوال کوٹ کرتا کہ مسلمان سوال کر رہے ہیں کہ جب اللہ ہمارے ساتھ، جب اللہ کا رسول ہمارے ساتھ، تو آخر جنگ احد میں ہمیں اتنا بڑا امتحان کیوں دینا پڑا، اتنی کثیر تعداد میں شہادتیں کیوں؟ تو جواب جو قرآن نے دیا ہے سورہ آل عمران آیت 125 سے آیت 169 تک، یہ سارا احد کے میدان کے حوالے سے آیتیں نازل ہوئی. قرآن جواب دے رہا اس لیے کہ ابھی اللہ نے تمہاری آزمائش کر کے یہ چیک نہیں کیا کہ کس کے قدم ٹھہرتے ہیں، کون بھاگ جاتا، تاکہ پھر جنت کا فیصلہ آسانی سے ہو جائے. بہت بہت تیزی سے میں ان مراحل سے آگے بڑھ رہا ہوں. تو آپ پورا قرآن اول سے آخر تک بار بار کہہ رہا کہ کیا سمجھ کے مطمئن بیٹھے ہو، کیا جنت ایسے فری میں مل جائے؟ ابھی تو اللہ نے تمہارا امتحان لے کے یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو جنت کے اہل، کون ایسا ہے جو جنت کو ڈیزرو کرتا، کون جنت والے کرائیٹیریا پہ پہنچا، اور ساری تفصیل بتا دی کہ یہ امتحان دینا. تو یقین لاجک یہ کہتی کہ راوی کو وہ سوال کرنا ہی چاہیے گھبرا کے جو اس نے کیا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ایک راوی نہیں، پتہ نہیں کتنے سارے راویوں نے سوال کیا کہ مولا پھر آدمی بچے کیسے، پھر آدمی اس دنیا میں رہے کیسے، کہ اگر امتحان لینے والا خدا جیسا ہو. تو امام نے وہ جواب دیا کہ فر من اللہ الى اللہ. اور حضرت لقمان نبی کے بارے میں کہا جاتا، حضرت لقمان، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سقراط کا جملہ. بہرحال اسی معصوم کے اسی جملے کو ایک واقعے کی شکل میں انہوں نے بیان کیا. امام کا جواب سن لیجئے، فر من اللہ الى اللہ، کہ بھائی اللہ سے اگر بھاگ رہے، امتحان لے رہا، مصیبتیں مبتلا کر رہا، آزمائش ڈال رہا، کبھی ذہنی پریشانی، کبھی مالی پریشانی، کبھی بیماری کی پریشانی، تو امام کہہ رہے پروٹیکشن کا بہترین طریقہ اور شیلٹر کی بہترین جگہ اور اپنے آپ کو بچانے کا بہترین ذریعہ اللہ سے بھاگو اور اللہ ہی کی طرف بھاگو. وہ جو یا لقمان نبی کا واقعہ یا سقراط فلسفی کا، کہ جب کسی نے یہ کہا کہ اگر ایک ماہر تیر انداز، ابھی برادر محترم علمدار صاحب کچھ تیر اندازی کی بات کر رہے تھے، تو کہا کہ اگر کوئی ماہر تیر انداز، بہت ہی ماہر تیر انداز، تیروں پہ تیر، تیر پہ تیر چلا رہا اور ہمیں ٹارگٹ بنا رہا، ہم اس کے سامنے، تو کیسے اس سے بچا جائے؟ کوئی اناڑی قسم کا تیر انداز ہو تو خیر اتنا مشکل مسئلہ نہیں. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اناڑی سے بچنا زیادہ مشکل ہے، ماہر سے بچنا زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ پتا ہے کہ اس نے ادھر ٹارگٹ چلایا تو گولی یہیں جائے گی، ادھر آ جاؤ. لیکن اناڑی کا تو بھروسہ ہی نہیں، وہ مارنا ادھر چاہتا ہے، گولی ادھر لگتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن پوچھا جا رہا کہ کوئی بڑا ماہر تیر انداز، تیروں پہ تیر اور ہم کو نشانہ بنائے ہوئے، اپنے آپ کو بچائے تو کیسے بچا؟ کہا ایک ہی طریقہ، اس کے پہلو میں جا کے کھڑے ہو جاؤ. اس لیے کہ تیر انداز جب تیر چلائے گا، اس کے پہلو میں کھڑے، وہاں تک تو تیر نہیں پہنچے گا. یہ وہی امام کا جواب، فروا من اللہ الى اللہ، اللہ مصیبتیں، اللہ آزمائش میں ڈال رہا، اس سے بچنا چاہتے ہو کہاں جاؤ؟ اللہ ہی کی طرف جاؤ. اور اللہ کی طرف جانے کا طریقہ کیا؟ دعا. دعا کیا چیز ہے؟ دعا نام ہے اس بات کا کہ اللہ کی طرف جانا، اللہ کے پاس جانا، اللہ کے پہلو میں جانا، اللہ کے سایہ رحمت میں پہنچ جانا، اسی کا نام دعا. اسی کو اسلام نے دعا کا ٹائٹل دیا اور اس کو اتنا اہم قرار دیا کہ جس طرح اس ساری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے حقدار نہیں، دعا کو اس کے ساتھ ساتھ رکھا سورہ ہم کی اس آیت میں، کہ جو مسلسل صبح و شام روز و شب ہم سے پڑھوائی جاتی. اگر سب سے منیمم کوالیفیکیشن رکھنے والا مومن ہے جو دن میں فقط 5 واجب نمازیں پڑھتا ہے جس کی 17 رکعت ہوتی، تو کم سے کم اس میں 10 مرتبہ وہ یہ آیت پڑھتا. اور اگر ایسا مومن ہے کہ جو اللہ اور امام کو خوش کرنا چاہتا اور مستحب نمازیں بھی اس کے ساتھ پڑھتا، البتہ مستحب نمازوں کے لیے اسلام کا اسٹرانگ ریکمینڈیشن ہے کہ وہ مجمع میں نہ پڑھی جائیں، اس مسجد میں نہ پڑھی جائیں کہ جہاں نمازیں جماعت ہو رہی، کوشش کیا جائے کہ اسے تنہائی میں اور گھر میں پڑھا جائے، بلکہ راستے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وہ مسائل کا ایک ٹاپک ہے جس پہ الگ سے بات کی جائے گی. خلاصہ یہ کہ اگر واقعا ایسا مومن کہ جو خدا کو اور امام کو خوش کرنا چاہتا اور 51 رکعت نماز دن اور رات کی انجام دیتا تو 40 مرتبہ سے زیادہ اس کی زبان پہ یہ جملہ تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور ہاتھ بھی صرف تیرے آگے پھیلاتے ہیں، دعا بھی صرف تجھ ہی سے چاہتے ہیں، دعا بھی صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اپنی عبادت اور اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کو آیت میں نہ صرف یہ کہ برابر کیا بلکہ اتنا قریب کر دیا کہ خالی واو کا فاصلہ رکھا، جس طرح سے میرے علاوہ کوئی حقدار نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور سر جھکایا جائے، اسی طرح اس کائنات میں میرے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں کہ جس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے، معاذ اللہ اس سے میں وہابیت کے اس عقیدے کی تائید نہیں کر رہا کہ جس وہابیت کی خرابی گزشتہ اتوار کی تقریر میں آ چکی، لیکن یہ ضرور کہ اگر انسان مولائے متقیان یا ائمہ طاہرین کے آگے بھی ہاتھ پھیلائے گا تو یہی سمجھ کر کہ یہ وسیلہ اگر انہیں اللہ کے برابر رتبہ دے دیا گیا جو بہرحال غالی نصیری اور اس انداز سے فرقوں کا عقیدہ ہے، تو وہ اتنی ہی بڑی خرابی کہ جتنی بڑی خرابی وہابیت ہے بلکہ شاید وہابیت سے بھی زیادہ بڑی خرابی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے آگے اگر سر جھکاتے ہو تو دعا بھی تمہیں مجھ ہی سے مانگنا، اور اب آئیے قرآن کا انداز بدلا، یہ مصیبتیں یہ بلائیں یہ آزمائشوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اہمیت دعا، اب فضیلت دعا، اب حکم دعا، اب بار بار مومن کے دل میں شوق دعا پیدا کیا جا رہا، چنانچہ کبھی قرآن نے اس طرح کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس طرح صرف اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی کو حقدار دعا اور لائق دعا سمجھتے ہیں، کہیں قرآن کہتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، ارے اللہ کے علاوہ اور کون کہ جب پریشان حال اس کو پکارتا تو وہ سنتا بھی ہے اور فوراً جواب بھی دیتا، کہیں قرآن نے ایک مرتبہ پلٹ کے روزے کے درمیان ارشاد فرمایا واذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوۃ الداع اذا دعان، کہ سنو میرے بندوں کہ جب کوئی آدمی مجھ سے سوال کرتا وانی قریب میں اس کے انتہائی قریب، اجیب دعوۃ الداع، اور خالی یہ نہیں کہ سنتا ہوں بلکہ سن کے اس کو اس کی دعا کا جواب بھی دیتا ہوں، کبھی قرآن نے ایک مرتبہ کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو، یہ میرا وعدہ، یہ میرا پرومس، یہ میرا کمٹمنٹ کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ وہی جملہ کہ جس کے آخر میں پھر ہم دعائیں جس کی وجہ سے دعائیں کمیل کے آخر میں ہم کہتے ہیں فبعزتک، اے خدا تو وعدہ کر چکا ہے تو تجھے تیری عزت کا واسطہ، اسی آیت کی تشریح ہے دعائیں کمیل کا آخری حصہ، ادعونی مجھ سے دعا مانگو استجب لکم، یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جب قرآن نے دیکھا کہ اتنی تاکید اور اتنا شوق پیدا کرنے اور ایسا انسینٹیو دینے کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعا کی منزل پہ نہیں آتے ہیں، تو قرآن کا انداز بدلا اور کہا کہ اچھا اب تمہارا غرور، اب تمہارا تکبر، اب تمہارا ایروگنس، اب تمہارا گھمنڈ اتنا بڑھ گیا تو سنو اس کا انجام، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو اتنے متکبر جو اتنا زیادہ کبر و غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو ایسے ایروگنٹ کہ ہم سے دعا تک مانگنے کو تیار نہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے، قرآن نے اور بہت سارے گناہگاروں کے لیے لفظ جہنم کہا مگر اس آیت میں جہنم کے بعد ایک لفظ اور آیا جو عام گناہگاروں کے لیے نہیں آتا، کہا کہ جو لوگ اتنے مغرور ہو گئے کہ ہمارے آگے ہاتھ تک پھیلانے کو تیار نہیں، ہم سے دعا تک کرنے کو تیار نہیں، سیدخلون جہنم، ان قریب یہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے مگر عام حالات میں نہیں، داخرین جہنم کے بعد داخرین، غالباً پورے قرآن میں کسی اور گناہ کے لیے نہیں آیا، گناہگاروں کے لیے جہنم آئی مگر داخرین، ذلیل کر کے ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے، رسوا کر کے ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے، اچھا اب تمہارا غرور اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی، یا اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی تم اپنے آپ کو ذرا سا بس سمجھتے ہو کہ اللہ کے آگے بھی ہاتھ پھیلانا تمہارے لیے مشکل ہوتا، تو خالی جہنم نہیں ملے گی، ذلت کے ساتھ جہنم ملے گی، رسوائی کے ساتھ جہنم ملے گی، جیسا امام نے کہا اے ساغرین میدان قیامت میں پہلے ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا پھر کہا جائے گا جہنم میں جاؤ، کون لوگ جو اس منزل پر آ گئے کہ یہ ساری چیزیں سننے کے بعد بھی اور وقت دعا آنے کے بعد بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کو تیار نہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ دعا کے اندر کچھ تفصیلات آگے چل کے آ رہی، ہمارے یہاں عام طور پر جب دعا کی منزل آتی ہے تو ان چیزوں سے لوگ گھبراتے ہیں، برا لگتا ہے، ایک خفت محسوس ہوتی ہے، ایک امبیرسمنٹ محسوس ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اندر آ گیا، اگرچہ فل فلیش تو نہیں آیا لیکن آ گیا. مثلاً یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ڈائریکٹ اس حوالے سے نہیں، کچھ لوگ بابا کے بلند دعا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ذرا شرمندگی ہوتی ہے، امبیرسمنٹ ہوتا ہے کہ مجمع کے اندر لوگ کیا کہیں گے. حتیٰ یہ کہ درود تک پڑھوایا جاتا ہے تو درود پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایک ہو جاتی ہے انسان کی کیفیت. اسی طرح دعا کے حوالے سے آگے چل کے آپ سنیں گے، کیونکہ آج دعا کی ساری باتیں نہیں آئیں گی، دعا میں بہت ساری تفصیلات، مگر ایک لفظ یہ آئے گا کہ بعض دعائیں دیر سے قبول ہوتی اور بعض دعائیں جلدی قبول ہوتی. دعا کو جلدی قبول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے آرڈنری میل کے ذریعے نہ بھیجیے، یا ایکسپریس کے ذریعے بھیجیے، یا کوریئر کے ذریعے بھیجیے، فوراً جائے گی. تو یہ دعا کے کوریئر کمپنی ملتی کہاں سے، وہ کہاں پہ ہم جائیں، یا دعا کے لیے ایکسپریس پوسٹ کا کون سا وہ لیٹر باکس ہے، کیا اس کا کلر ہوتا ہے، یلو ہوتا ہے کہ کیا ہوتا، وہ خود امام نے بتایا. کہا وہ ہے آنسو، آنسو وہ اسٹیمپ ہے، آنسو وہ ٹکٹ ہے کہ جب آپ دعا کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں تو دعا کی طاقت میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا. یہ ایکسپریس پوسٹ بن جاتی، یہ ڈی ایچ ایل یا کوریئر کے ذریعے سے آپ کی دعا جا رہی. اور یہی وجہ کہ دعا کمیل کے آخر میں یہ پیغام بھی آیا کہ ارحم من راس و مال رجا و سلا اہل بکا، اے خدا اس پر رحمت نازل فرما کہ جس کا سارا ہتھیار فقط رونا اور آنسو بہانا. چنانچہ پرانی کتابوں میں امام کا وہ لفظ ملتا ہے جسے آج کل سمجھانا مشکل. امام فرماتے ہیں کہ دعا کے ساتھ آنسو کو شامل کرو چاہے وہ پرے مغز کے برابر کیوں نہ ہو. تو فتح العوام میں اب تک یہ لفظ ملے گا، یعنی چاہے وہ اتنا مختصر آنسو کیوں نہ ہو جتنا مکھی کا پر ہوتا، ذرا سا آنسو. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ذرا شرمندگی محسوس کرتے ہیں، مجمع کے سامنے روتے ہوئے، مجمع کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ذرا سا ان کو برا لگتا. جو اگلا اسٹیج آ رہا اس کے اندر تو شاید مصائب میں رونا بھی دل چاہ رہا ہوگا رونے کا، واقعاً کلیجہ ٹکڑے ہو رہا ہوگا، واقعاً دل پہ عجیب کیفیت گزر رہی ہوگی، لیکن ایک شرمندگی سی ہو رہی ہوگی کہ مجمع کے اندر بیٹھتے ہوئے ہم 40 سال 45 سال 50 سال 55 سال کے بڈھے کیا روتے ہوئے اچھے لگیں گے، یہ تو بچوں کا طریقہ کار ہوتا. لیکن ابھی تک غم حسین اس سے محفوظ ہے، مگر دعا، اب یہاں پہ وہی بات آ گئی نا کہ دعا کے طریقے میں ہمیں شرمندگی ہوتی. گھر کے یہ آیت دعا کے طریقے کے بارے میں نہیں، دعا کے طریقے میں اگر شرمندگی ہے وہ نقصان ہمارا کہ ہماری وہ دعا جو ابھی قبول ہونا ہے ایک ہفتے کے بعد قبول ہوگی. لیکن یہی چیز آگے بڑھ جاتی، لوگ خدا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، سید خلون جہنما داخرین. تو قرآن کبھی شوق دلا رہا، کبھی فضائل بیان کر رہا، کبھی دعا کرنے والے کو یہ یقین دہانی کرا رہا کہ اللہ دور نہیں ہے، بہت تمہارے قریب ہے. اقرب من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب ہے. فإنی قریب، میں تمہارے انتہائی قریب ہوں. اور کبھی یہ کہتا کہ دعا سے رخ پھیرنے والے اور دعا پہ توجہ نہ دینے والے کا انجام کتنا برا ہوگا. اور جب ہم کلام امام کی جانب آتے ہیں تو وہاں بھی جگہ جگہ فوائد دعا اور جگہ جگہ دعا کے مقصد پرپس فلسفی بیان کی جاتی. کبھی دیکھیں یہ حدیثیں بڑی اہم اس لیے کہ الفاظ ذرا سرسری بیان کرنا پڑتے ہیں، وقت نہیں ہوتا، لیکن غور کرتے جائیے. اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما دے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل پسند آتا. اب دیکھیں یہ حدیث ایک جملے کی ہے، چنانچہ سرسری بیان کی جاتی، اور اگر وقت ہو آدمی کے پاس تو ایک مرتبہ مجمع کو روک کے غور کرنے پہ مجبور کیا جاتا کہ ایک لسٹ بناؤ اچھے کاموں کی، ایک لسٹ بناؤ نیکیوں کی، اور پھر یہ سوچو کہ یہ افضل ہے یا اس سے وہ افضل ہے یا اس سے وہ افضل ہے. بتاؤ تمہاری عقل کیا کہتی. ہم نے سوچا نماز، ہم نے سوچا روزہ، ہم نے سوچا خمس، ہم نے سوچی زکات، ہم نے سوچا حج، ہم نے کہا رائے خدا کا جہاد، ہم نے کہا والدین کی خدمت، ہم نے کہا کہ بوڑھوں کا خیال، ہم نے کہا کہ غریب اور پریشان حال کی مدد. اب دیکھیے اگر اسی جملے کو آدمی ذرا سا طویل کر کے تقریر میں پیش کرے تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی، لیکن چونکہ موضوع بہت وسیع اور مجمع بہرحال سمجھدار، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین عمل جو اللہ کو خوش کرتا، بہترین عمل جو اللہ کو راضی کرتا وہ کیا ہے؟ وہ دعا. کہ جتنے بھی عمل بہترین عمل اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے والا دعا، کہ آگے اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. یہی وجہ، اب میں مزید اس کی تشریح نہیں کر رہا کہ اس کو بہترین عمل کیوں کہا گیا، تھوڑا سا بیان. رمضان سے پہلے ایک تقریر گزری تھی فلسفی آف دعا، اس میں آ چکا، تھوڑا سا بیان ابھی ذرا آگے چل کر آج ہی کی تقریر میں آ رہا تو اس کو ریپیٹ نہ ہونے دیا جائے، ابھی چھوڑ دیتا ہوں. لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ یہی وجہ کہ اگر آپ ائمہ طاہرین کی زندگی میں دیکھیں تو دعا کا خانہ یا دعا کا سیکشن یا دعا کا شعبہ اتنا آپ کو طاقتور نظر آئے گا کہ ہر وقت ہر ایک کے سامنے مولا یا امام دعا کرنے کے لیے تیار. علی جیسی شخصیت کے جسے لوگ مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، بلکہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ کائنات کو سب عطا کرنے والے علی، باقاعدہ اسلام میں ایک فرقہ ہے، فرقہ مفوضہ، ایک فرقہ نصیری ہے جو علی کو ڈائریکٹ خدا کہہ دیتا، ان کی تو بات ہی چھوڑی، ایک ہے فرقہ مفوضہ جس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے یہ سارے اختیارات تفویض کر دیے، سپرد کر دیے، شفٹ کر دیے، ہینڈ اوور کر دیے علی کی طرف، اب اللہ ان معاملات میں دخل نہیں دیتا، چاہے رزق ہو، چاہے صحت ہو، چاہے اولاد ہو. یہ بھی نہ صرف یہ کہ غلط فرقہ ہے بلکہ نجس فرقہ، لیکن ایسی شخصیت کہ جس کا یہ کنسپٹ ذہنوں میں اور اس کو لوگ دیکھیں کہ رو رہا، ہاتھ پھیلائے ہوئے طلب کر رہا، مانگ رہا، دیکھیں کوئی چھوٹا امتحان نہیں ہوتا، یہ نفس کا بہت بڑا امتحان کہ لوگ خود آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں اور انہی لوگوں کے سامنے یہ مولا کائنات کی دعائیں ہم تک آئیں کیسے. ان میں بہت کم دعائیں ایسی جو مولا نے کسی کو باقاعدہ یاد کرائی ہوں یا لکھوائی، زیادہ تر اس طرح سے آئیے کہ راوی کہتا ہے کہ میں لیٹا تھا اور علی دعا کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا مجمع کے سامنے. ایسی شخصیت نفس کا کتنا بڑا امتحان ہے یہ خود سوچتے جائیے، مگر اس لیے کہ بہترین عمل دعا کو قرار دیا گیا، اور یہی وجہ کہ خالی شب عاشور ہی نہیں بلکہ وقت شہادت بھی جب شمر کا خنجر امام مظلوم کے گلو مبارک پہ پہنچا اس وقت بھی امام دعا مانگ رہے ہیں، اور واجب دعا کتنی ہی پریشانیاں دور کرنے والی دعائے جوشن کبیر کے 100 ٹکڑوں میں سے ٹکڑے میں وہ دعا شامل کی گئی. غرض یہ کہ آپ دیکھیں کہ بہترین عمل اللہ کے رسول نے کہا بہترین عمل دعا، اور اس کے بعد آٹھویں امام کی حدیث آئی کہ بہترین عبادت دعا، گھر کے یہ دونوں ایک ہی چیز لیکن لفظ عبادت کے ذریعے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ملا دیا، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں، دعا خود ایک عبادت اور بہترین عبادت، اور اسی لفظ بہترین کو چھٹے امام نے یہ کہہ کے سمجھایا کہ دعا مخل عبادت، بہترین عبادت کیوں، بہترین عمل کیوں، کہا کہ دعا تو ہر عبادت کا مخ ہے. مخ عربی کا ایک لفظ ہے، اردو میں بھی کبھی استعمال ہو جاتا، دعا جوہر عبادت، دعا روح عبادت. بہترین عمل اس لیے کہا جا رہا کہ نمازیں بیکار ہیں بغیر دعا، روزے بیکار ہیں بغیر دعا، حج بیکار ہے بغیر دعا، راہ خدا کا جہاد بیکار ہے بغیر دعا، خمس و زکات بیکار ہے بغیر دعا، بلکہ خمس و زکات کے لیے تو خاص سورہ توبہ میں ایک آیت آئی جس پر مراجع کرام کی بحث کہ کیا اس آیت کا اطلاع نائب امام پر بھی ہے، کیونکہ آیت تو امام کے لیے آئی، کہ اے رسول جب کبھی تمہیں کوئی زکات و خمس لا کے دے، کوئی مالی واجب، تو فوراً یہ قبول کر کے اس کے حق میں دعا کرنا کہ بہترین موقع قبولیت کا یہی ہے کہ جب انسان اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر رہا. تو اب یہ ہے کہ کیا مجتہد پر بھی واجب ہے، وہ ایک الگ بحث، کبھی یہاں ایک فقہ کلاس بھی ہوتی تھی لیکن اس سے میں اتنا مایوس نہیں ہوں، انشاءاللہ ایام عزا کے بعد دوبارہ بھی ہوگی، چاہے لوگ آئیں کہ نہ وہاں تفصیلات آئیں گی. اب دعا مخل عبادت، اب مخ کہتے کسے، اگرچہ میں نے کچھ الفاظ بتا تو دیے، جوہر عبادت، روح عبادت، مگر مخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی آپ کے سامنے آئے، خاص طور پر جو آج کل کی مشینیں ہوتی ہیں ان میں ایک پرزہ بہت اہم ہوتا، وہ پرزہ ایسا ہے کہ اگر وہ نکال دیا گیا تو بالکل باقی ساری چیز بیکار، اور اگر وہ پرزہ ہے تو چاہے باقی کچھ بھی نہ ہو کسی طرح سے جوڑ توڑ کر کے آپ دوسری چیز بنا سکتے ہیں. مثلا میں صرف بطور مثال کہہ رہا ہوں، زیادہ ٹیکنیکل باتیں نہ میرا ٹاپک ہوتا ہے نہ مثال پر زیادہ بحث کرنا چاہیے. مثلا ٹیلی ویژن، ایک پرزہ بہت اہم ہے، اگر وہ نہ ہو تو باقی وہ سارا اس کا کھوکا اور وہ شیشہ اور وہ ڈھانچہ وہ سب بیکار ہے، اٹھا کے پھینک دو، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اصل چیز وہ. مثلا کمپیوٹر، تو اس کو عربی میں مخ کہتے ہیں. اب دعا مخل عبادت، کہ جتنی تم عبادت کر رہے ہو، چاہے وہ شکل نماز ہو کہ شکل روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو کہ چاہے وہ جہاد، چاہے وہ بڑوں کی خدمت ہو چاہے وہ چھوٹوں کی تربیت، ان سب کے اندر جوہر جو ہے، روح جو ہے، جو ان سب کے اندر اہم ترین پرزہ ہے وہ دعا. اگر اس کو تم نہیں سمجھو تو ساری عبادتیں تمہاری بیکار ہوتی جا رہی. اور یہاں پہ پھر میں یاد دلا دوں کہ آپ فلسفی آف دعا کے حوالے سے جو تقریر ہوئی، ذرا ایک مرتبہ اگر موقع ملے دوبارہ سنیے گا، اس میں کئی چیزیں آئی تھی کہ دعا اسلام کے عقیدے کو کتنا مضبوط کیا کرتی. اسی لیے کہا ہر عبادت، ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا، اصول کافی کی غالباً پہلی ہی حدیث ہے، پہلی تو نہیں پہلے صفحے کی حدیث، اصول کافی ہماری سب سے زیادہ اتھینٹک کتاب، سب سے زیادہ فیمس کتاب، سب سے زیادہ پاپولر کتاب، اور سب سے زیادہ حدیثیں جس کے اندر ہے وہ کتاب، وہ اصول کافی کے پہلے چیپٹر کے پہلے سیکشن کی حدیثوں میں ایک حدیث بہت ہی مشہور ہے، ممبر پہ ایک اور حوالے سے پڑھی جاتی، لیکن اس کا میسج آج دعا کے لیے بھی کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، انسان روزے رکھ رہا ہے، انسان عبادت بھی کر رہا، اگر اسے معرفت خدا ہی نہیں تو کیا فائدہ؟ پروردگار عالم ملائکہ سے کہتا ہے کہ جاؤ، تمہارے دل میں شک پیدا ہوا تو جاؤ، جا کے اس آدمی کے ساتھ کچھ دیر اٹھو بیٹھو، خود ہی تمہیں معلوم ہو جائے یہ کس فرشتے سے بات ہو رہی، یہ کیسے فرشتے سے بات ہو رہی کہ جسے اللہ پر اعتراض کا لفظ تو صحیح نہیں ہے، فرشتے آبجیکشن نہیں کرتے، ایک چیز کی اس کو کلیئرفیکیشن چاہیے تھی. اس نے دیکھا کہ ایک زمانہ ہے حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دنیا کی آبادی بہت کم تھی، خالی آسٹریلیا ہی خالی نہیں پڑا تھا بلکہ ساری دنیا اس طرح سے خالی پڑی تھی، اور جہاں جائیے قبضہ کر لیجئے، جتنا بڑا پلاٹ آپ کو چاہیے مل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، پورا ایک آئی لینڈ ہے جس میں ایک ہی آدمی رہتا، اور وہ حد سے زیادہ اللہ کا عبادت گزار، بہت زیادہ عبادت کرتا. ایک فرشتے نے اس کا نام اعمال چیک کیا تو دیکھا کہ اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنی دعائیں، اتنی تسبیح، یہ سب کچھ، لیکن اس کے اگینسٹ جو ثواب لکھا ہوا ہے وہ ثواب بہت ہی مختصر لکھا. تو ذرا سا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تو عادل، کہ جو آدمی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ ذرے کا حساب دینے والا، اس کی اتنی ساری نمازوں کا اتمنا سا حساب، اتمنا سا ثواب، چنانچہ کہا پروردگار یہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا؟ تو کہا جاؤ، جا کے اس کے ساتھ کچھ دن رہو، شاید تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے، تم خود ہی اپنا سوال واپس لے لو. چنانچہ یہ آگے حدیثوں میں ہے نا کہ کسی کے ساتھ، کسی کے پڑوس میں رہو یا کسی کے ساتھ سفر کرو تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا. اب یہ چند دن رہا، دیکھا کہ واقعا بہت زیادہ عبادت گزار. ایک دن صبح کی نماز کے بعد دونوں ٹہلنے نکلے، کیونکہ پورا آئی لینڈ ہے اور سینکڑوں سال پرانی بات، 1400 سال بھی غلط ہے، 4000 سال حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے وہ بھی غلط ہے، نو سے بھی پہلے کی بات. چنانچہ دنیا کے اندر سارے نیچرل ریسورسز بھی ہیں، یہ ایکولوجی کے پرابلم بھی نہیں ہے، بھرا بھرا جزیرہ، ٹہل رہے ہیں دونوں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، گھاس پھوس نظر آ رہے ہیں. یہ ایک مرتبہ وہ عابد اس فرشتے سے کہتا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ فرشتہ، کہتا کہ میں ایک چیز پہ اکثر حیران ہوتا ہوں کہ کاش میرے خدا میں اتنی طاقت ہوتی کہ گدھا پیدا کر دیتا. اب چوکا فرشتہ، گدھا پیدا کر دیتا، خدا میں اتنی طاقت ہوتی کیا مطلب؟ کہا جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنی ساری گھاس ہے یہ سب ضائع ہو رہی، تو کاش اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے گدھا پیدا کر دیتا تاکہ وہ اس گھاس کو کھاتا تو یہ گھاس کسی استعمال میں تو آتی، یوٹیلائز تو ہوتی. بس ایک مرتبہ وہ فرشتہ واپس چلا، غالباً یہ کہتا ہوا چلا کہ تجھ جیسے گدھے کے ہوتے ہوئے کسی اور گدھے کی کیا ضرورت ہے، لیکن خدا نے کہا کہ دیکھا جسے میری اتنی معرفت بھی نہیں ہے، جو مجھے اتنا بھی نہیں پہچان رہا کہ میری طاقت کتنی، یہ نماز اور روزہ کر رہا ہے ضائع نہیں جا رہا، مگر جتنی اس کی معرفت ہے اتنا اس کو اجر و ثواب مل رہا. یہاں سے ذاکری کا نقطہ آتا کہ چنانچہ عبادت اگر بہت ہی زیادہ لیکن معرفت انتہائی مختصر، تو ساری زندگی کی عبادت کا ثواب کہیں اتنا بھی نہ ملے جتنا ایک دو رکعت نماز کا، اور اگر معرفت آخری منزل پر ہے تو ایک سچن کی تلوار چلتی ہے، ضربت علین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، جنہوں اس کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے. درود بھیجے محمد والے. دعا، یہ دعا اصل بتاتی ہے کہ یہ بندہ مومن مخل عبادت، بہترین عبادت، بہترین عمل، خدا کو سب سے زیادہ راضی رکھنے والا عمل، اور ہر عبادت کا جوہر کیوں؟ اسی لیے کہ دعا یہ بتاتی ہے کہ اس انسان کے دل میں اللہ کی کتنی معرفت. وہ ساری باتیں، ساری تو نہیں، کافی باتیں پہلے والی تقریر میں آ چکی، لیکن بہت ہی مختصر بتاؤں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے دعا کہ آدمی اللہ کو حی یعنی زندہ مانتا، جو اللہ کی صفات ثبوتیہ میں ایک انتہائی اہم صفت، یہ اللہ کو عالم مانتا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ اس دعا کو فوراً جان لے گا، یہ اللہ کو قادر مطلق مانتا کہ میں ایک دعا کر رہا ہوں بظاہر ایسا کام کہیں سے نہیں ہو رہا پھر بھی میں خدا سے مانگ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا کہ خدا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، خدا وہ ہے کہ جو قادر مطلق ہے. یہ دعا مانگ رہا خود اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس کائنات میں کسی کو مانتا ہوں، ہے کوئی اس نظام کائنات کو چلانے والا. تو یہ دعا خالی اپنے پرسنل میٹر کو پیش نہیں کرنا ہے، وہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ انسان کے عقیدے کو واضح کرتی جاتی ہے، پھر خاص طور پر وہ عقیدہ، خاص طور پر وہ عقیدہ جو ایک بڑا خطرناک یہودی عقیدہ عالم اسلام میں انٹر ہوا، اور عجیب بات یہ کہ مسلمانوں کی میجورٹی نے اس کو قبول کر لیا یہودی عقیدے، اور الزام شیعت پر لگایا کہ شیعت یہودیت کا ایک بائی پروڈکٹ. دیکھیں شیعت پہ سب سے بڑا جو الزام لگایا جاتا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اسلام کا فرقہ نہیں، کہا یہ یہودیت کی ایک بائی پروڈکٹ،
ایک یہودی عبداللہ ابن سبا بظاہر مسلمان ہوا اور یہودیت کے سارے عقیدے لے کے آ گیا. یہودیت کا عقیدہ ہے دوسروں کے پاس مگر اعتراض ہم پر کیا جاتا. اور یہودیوں کے جو عقیدے خدا معلوم ان کے کون کون سے عقیدے, مگر یہ وہ والا عقیدہ جو قرآن کے اندر کوٹ ہوا کہ یہ یہودی عقیدہ رکھتے ہیں پھر بھی مسلمانوں نے لیا. دعا اس یہودی عقیدے کی کمر کو توڑتی ہے اور بندہ مومن کو وہ عقیدہ یاد دلاتی ہے جو ہمیشہ ائمہ طاہرین نے یہ کہہ کر پیش کیا کہ خبردار اس مسئلے میں کسی مسلمان سے کوئی کمپرومائز نہ کرنا. مسئلہ جبر و قدر ہے بڑا مشکل مسئلہ, اور خاص طور پر اس لیے کہ یہودیت نے انداز بدلا. بہت ساری چیزیں ایسی کہ الفاظ بدل دیے ہیں, نئی اصطلاحات آ گئی ہیں تو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. آج کل کی جینیٹک سائنس کا بھی ایک نظریہ بنتا جا رہا, گرچہ 1992 یا 93 امریکہ کی کورٹس میں اس پر بڑی جنگ ہوئی اور آخر میں بہرحال کورٹ نے اس دعوے کو خارج کر دیا اور مسلمانوں ہی کے عقیدے کو اختیار کیا. لیکن بہرحال لگے ہوئے وہ عقیدہ کیا ہے؟ جبر و قدر کا عقیدہ, بڑا خطرناک عقیدہ. یہ وہی عقیدہ ہے جس کے حوالے سے میں اکثر مولا کی وہ حدیث کوٹ کرتا ہوں جو نہج البلاغہ کے سیکنڈ پارٹ کے آخر میں آئی. نہج البلاغہ کے تین حصے نا, سیکنڈ پارٹ, اور وہ حدیث یہ کہ دیکھو, نہیں بلکہ یہ تھرڈ پارٹ کی حدیث, حدیث یہ کہ خبردار ہر مسئلے میں بات کرو لیکن جبر و قدر کے مسئلے میں بات نہ کرو. فَإِنَّهُ بَحْرٌ لَجِّي, یہ اتنا گہرا سمندر ہے کہ اس میں قدم رکھنے والا ڈوب جاتا. اور وہ یہ کہ اگر اس کائنات کا پتہ تک حکم خدا کے بغیر نہیں ہلتا تو پھر بندہ مومن جو کام بھی کر رہا وہ تو مجبور, جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو, اللہ کا اذن نہ ہو, کیسے ہم یہ کام کر سکتے. اور اللہ نے یہ کائنات بنانے سے پہلے ہی قیامت تک کے حالات لکھ دیے تھے. چنانچہ اگر لکھ دیا گیا ہے ہماری قسمت میں کہ ہم شراب پیئیں گے تو پی رہے ہیں, اور چوری کریں گے تو چوری کر رہے ہیں, اور اگر قتل کریں گے تو قتل کر رہے ہیں, اور نمازیں پڑھیں گے تو نماز پڑھ رہے ہیں, یہ ایک عقیدہ. چنانچہ قرآن کریم نے اسے کوٹ کیا کہ یہودی قالت الیہود, یہودی کہتے ہیں ید اللہ ہے مغلولتان, اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے. اور قرآن نے کہا غلط, ید اللہ ہے مبسوطتان, اللہ کے ہاتھ کھلے. یہ کھلے اور بند ہاتھ اس وجہ سے کہ جو اللہ نے لکھ دیا کیا اللہ اس کو بدل سکتا ہے کہ نہیں بدل سکتا. جو شب قدر کی مختصر مجلس میں ہر سال میں یہ نقطہ واضح کرتا ہوں, لیکن اس وقت کسی اور حوالے سے یہ بات ہو رہی کہ کیا انسان اپنے اعمال کے اندر مجبور, سب پہلے سے لکھ دیا گیا. یہ وہ عقیدہ ہے کہ ائمہ طاہرین نے کہا کہ قطعاً نہیں, اللہ نے پہلے سے لکھا ہے کہ نہیں لکھا اس پر بحث کیے بغیر. انسان اپنی مرضی میں خود مختار ہے, اگر ہم چوری کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ نے لکھ دیا, بلکہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ہم چوری کریں گے اس لیے اس نے لکھا. اللہ نے لکھ دیا اس لیے ہم نے چوری کی, یا ہمیں چوری کرنا تھی اس لیے اللہ نے لکھ دیا. امام نے کہا دوسرا والا عقیدہ صحیح, یہ ہم گروہ اہل بیت کا شعار, کہا یہ ہماری پہچان, یہ آل محمد کی پہچان, اور اسی عقیدے کو رکھنا. دعا, دعا دیکھیں یہ روزانہ ایک فریش کرنے والا مسئلہ ہے. دعا یہ عقیدے کو واضح کرتی. امریکہ میں 92 یا 91 میں ایک کیس چلا تھا اور وہ تقریباً یہی کیس تھا, چوری کا نہیں شاید قتل کا تھا, کہ کسی نے قتل کیا اور بجائے جبر و قدر کے وہ نئی اصطلاحات لائے کہ جینیٹک سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی ساری زندگی اس کے جینز کے اندر محفوظ, جینز کے اندر ہر چیز کہ اس کا قد کتنا ہوگا, اس کا رنگ کیسا ہوگا, اور جتنے بھی اس کے خاصیت ہیں, چنانچہ اس کے اندر یہ بھی شامل کہ یہ آدمی چوری کرے گا اس لیے اس نے چوری کی. اور اس پر ابھی بھی خاصے سائنسدان لگے ہوئے کہ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس لیے کہ اس کے جینز میں یہ لکھا, اور اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس لیے کہ اس کے جینز میں یہ لکھا. اس وقت کورٹ نے اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا, کہا کہ جو جسمانی خواص ہے وہ تو جینز میں ہیں لیکن انسان کا کیریکٹر جینز میں نہیں, اس لیے اس کو خارج کر دیا کہ پورے ملک کا نظام درہم برہم ہونے جا رہا تھا. اگر کورٹ اس بات کو قبول کر لیتی تو جتنے مجرم تھے سب کو اجازت مل جاتی, وہ اپنی مصلحت کے تحت انہوں نے اس کو رد کیا. لیکن وہی پرانا 1400 سال پرانا عقیدہ گھما کے سائنس کے انداز سے لایا جا رہا. دعا یہ بتاتی ہے کہ ائمہ طاہرین, دیکھیں تین چار عقیدے ایسے ہیں جس پر امام نے اپنے زمانے میں بڑا سخت اسٹینڈ لیا امامت کے علاوہ, امامت کا عقیدہ تو خیر اپنی جگہ, اس کے علاوہ ایک خدا عادل, بہت سخت اسٹینڈ لیا امام نے اور کہا کہ اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں, اس کے اندر کوئی اتحاد بین المسلمین نہیں, اس کے اندر ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. ایک رسول اللہ کی معراج جسمانی کا مسئلہ, کہا کہ نہیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں, ہمارے جد آسمانوں کی سیر کے لیے اپنے اسی باڈی اور فزیکل وجود کے ساتھ گئے, اور تیسرا عقیدہ اسی حوالے سے تھا شفاعت کا عقیدہ جو وہابیت کے اندر آج بھی گھوم کے آ گیا کہ جی شفاعت کیا چیز ہوتی ہے, آدمی جیسا کیا ویسے اس کو سزا ملے گی, اچھا کام کیا تو جزا ملے گی, برا کام کیا سزا ملے گی. کیا تم نے اللہ کو دنیاوی بادشاہوں کے اسٹیٹس پہ پہنچا دیا کہ اگر کسی نے سورس لگا دی تو اللہ ان کی بات مان لیتا؟ بہرحال شفاعت ایک الگ ٹاپک. امام نے سٹینڈ لیا, کہا کہ جو شفاعت کا قائل نہیں ہے وہ کوئی اور مذہب اختیار کر لے, وہ ہمارا شیعہ نہیں. اور اس میں یہ جبر و قدر کا مسئلہ بھی شامل. دعا امامت کے اس سٹینڈ کو روزانہ ہمیں واضح کراتی, کیونکہ دعا کا مطلب یہی کہ اے خدا جو بھی ہماری قسمت میں لکھا ہو, ہماری قسمت نسبت نہیں جانتے, اسے بدل دو. کہ دعا کا دوسرا نام ہے وہ ذریعہ, وہ وسیلہ جو ناممکن کو ممکن بنایا کرتا. یہ دعا میں طاقت. چنانچہ یہ واقعہ شہید دست قیب شیرازی نے ایک اور دعا کے حوالے سے گناہان کبیرہ کی جلد اول میں لکھا. میں نے یہ واقعہ اپنے اساتذہ سے دوسرے حوالے سے سنا, لیکن واقعے میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف صرف اس چیز میں ہے کہ کون سی دعا اس کو بتائی گئی. بہت ہی مشہور واقعہ, لیکن اس لیے سن لیجئے کہ اس ٹاپک پہ بات ہو رہی اور ایسے واقعے کو چھوڑ دیا جائے کہ دعا کس چیز کا نام. دعا یہ عقیدہ واضح کر رہی کہ جو بھی قسمت میں لکھا بھول جاؤ, دعا تمہاری قسمت کو بدل سکتی, دعا تمہاری تقدیر میں تبدیلی لا سکتی, دعا ناممکن کام کو ممکن کر سکتی. دعا ایسی طاقت ہے. کیا وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں جو ذرا سا بے احتیاطی سے کہا جائے یا بے احتیاطی سے سنا جائے تو توہین نبی بن جاتا؟ کون سا جملہ؟ دعا وہ ہے کہ جس میں اتنی طاقت ہے کہ نبی کی بات کو بھی غلط کر دیتی ہے. نعوذ باللہ, معاذ اللہ. غلط ان معنوں میں نہیں کہ جن میں ہماری اور آپ کی بات غلط ہوتی, لیکن بہرحال دعا میں اتنی طاقت کہ نبی کی بات بھی غلط ہو جاتی. اور ریفرنس کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے, قرآن جیسی کتاب. حضرت یونس کی قوم, نبی یہ خبر دیکھے گئے کہ تم پر عذاب آئے گا اور تین دن کے اندر اندر تم مارے جاؤ گے. سارے 124,000 انبیاء کی تاریخ, فقط ایک نبی کی قوم ایسی ہے, قوم یونس, کہ جس کو اس کے نبی نے عذاب کی خبر دی اور اس کے بعد وہ طریقہ اختیار کیا جو ہر نبی کا طریقہ, جب عذاب کی خبر دیتے ہیں تو پھر اپنے ماننے والوں کو لے کے نکل جاتے ہیں, چاہے وہ حضرت لوط کا واقعہ ہو, چاہے وہ حضرت شعیب کا واقعہ ہو, چاہے وہ حضرت صالح کا واقعہ ہو. حضرت یونس کا تو کوئی ماننے والا ہی نہیں تھا, پوری قوم, فقط دو آدمی, لیکن دونوں نے اسی شہر میں ٹھہرنا ایک وجہ سے پسند کیا. حضرت یونس گئے, لیکن اس یقین کے ساتھ گئے کہ تین دن میں عذاب آ رہا ہے, اور پتا چلا جب تیسرے دن آئے تو ساری قوم اسی طرح سے چہک رہی ہے اور اسی طریقے سے شہر آباد ہے اور اسی طریقے سے رونق ہے. حضرت یونس گھبرا گئے. قرآن کا لفظ تو ایسا ہے کہ اس کا ترجمہ ذرا مشکل ہے, کہ یونس غصے میں آ گئے کہ کیا ہو گیا میری خبر کو. چنانچہ وہ غصے کے عالم میں پیر پٹکتے ہوئے قوم سے نکلے, اور اب اس غصے کی وجہ سے خدا نے ان کا ایک امتحان لیا اور مچھلی کے پیٹ میں کتنے طویل عرصے وہاں رہنا پڑا. کہ سبحانک لا الہ الا انت, یہ اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے, انی کنت من الظالمین, تو قیامت تک رہتے. مگر آج کا ٹاپک حضرت یونس نہیں, آج کا ٹاپک ہے دعا کی طاقت. مگر کس چیز نے اس قوم کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ نبی کی خبر غلط ہو گئی؟ نعوذ باللہ, کسی جھوٹے نبی کی نہیں, حضرت یونس اہم ترین انبیاء میں سے ایک. قرآن میں صرف 26 نبیوں کے نام آئے جن میں حضرت یونس, اور ایسے نبی ہیں جن کے نام پہ باقاعدہ سورہ نازل ہوا, اور اس سورہ کے اندر پیغمبر کی رسالت کی اتنی محکم دلیل آئی, لیکن ان کی خبر غلط ہو گئی. فقط دعا کی طاقت, کہ جس وقت کے عذاب خدا آیا تو ساری قوم ایک مرتبہ جمع ہو گئے, کہا کہ بس یہ دعا ہی اس کو ٹال سکتا. خدا کی طرف سے عذاب آ رہا, نبی کی خبر کی وجہ سے عذاب آ رہا, نعوذ باللہ, نبی کے جھوٹا ہونے کا امکان پیدا ہو رہا, لیکن کا دعا کی طاقت سمجھو. کہ دعا وہ ہے جو تقدیر بدل رہی ہے, دعا جو ہے جو قسمت میں تبدیلی لا رہی ہے, دعا وہ ہے جو نبی کی خبر کو نعوذ باللہ بدل رہی ہے, دعا وہ ہے کہ ناممکن کام ممکن ہو رہا ہے, کہ اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب اور واپس چلا جا رہا. مگر ہمارے لیے یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے چند اسباب, اور وہ اسباب اپنی جگہ تفصیل سے آئیں گے. پہلے وہ واقعہ سن لی. اس سے ملتا جلتا واقعہ, میں ہر سال معصومین کے ولادت کی محفل میں پڑھتا ہوں یونس نقاش کا واقعہ. اس لیے خود مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ اس واقعے کو تفصیل سے پڑھوں. شہید دست غیب ملک یمن کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ملک یمن میں ایک بادشاہ تھا, اور یہ زمانے کی بات ہے جب دنیا میں چار بادشاہتیں, بڑی بادشاہتیں مانی جاتی تھیں, اور چاروں کا تعلق اسی پیس سے تھا. کہ چین کا بادشاہ بہت بڑا تھا, ایران کا بادشاہ بہت بڑا تھا, یمن کا بادشاہ بہت بڑا تھا, اور روم کا بادشاہ بہت بڑا تھا. ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے رجواڑے تھے، وہ کیفیت نہیں تھی جو چین اور ایران اور روم اور یمن کی. بادشاہوں میں آپس میں مقابلہ ہوتا کہ کس کے پاس ایسی چیز ہے جو کسی اور کے پاس نہیں. یہ مقابلہ ہر لیول پر ہوتا تھا، حتیٰ یہ کہ جو انسان بھی کوئی خصوصیت رکھتے ہیں وہ اسی طریقے سے خریدے جاتے تھے، زبردستی اٹھائے جاتے تھے، اغوا کیے جاتے تھے. لیکن اس یمن کے بادشاہ کو تو ایک ایسی چیز مل گئی جو اس زمانے کے اعتبار سے بہت اہم چیز، مرغی کے انڈے کے برابر ایک ایسا موتی مل گئے جو بالکل شفاف اور بے داغ. یہ ساری موتیوں کی خصوصیات ہیں، کیونکہ موتیوں کے عنوان پہ لیکچر نہیں دے رہا ہوں اس لیے تفصیلات کو چھوڑ دیتا ہوں، اور واقعہ بہت مشہور ہے اس لیے واقعہ کی تفصیلات بھی چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اتنا قیمتی موتی جو ایک قسم کے فخر کا ذریعہ، ایک پرسٹیج پوائنٹ ہو گیا. دنیا بھر کے بادشاہوں کے سفیر جب ملاقات کے لیے آتے ہیں تو باقاعدہ ان کو دربار میں بٹھا کر یہ موتی دکھایا جاتا. تو ایکسٹرا پروٹیکشن کے لیے، مزید حفاظت ہو جائے، یہ موتی اس نے خزانے میں بھی نہیں رکھا. اپنے غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ تمہاری ساری خدمتیں معاف، تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، وہ تمہارا ایک ہی کام، اور وہ یہ کہ اس موتی کی حفاظت کرنا مگر اپنی جان سے بھی زیادہ. کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شروع میں کوئی ایسی خبر دی جاتی ہے جو سمجھتا ہے میرے حق میں جا رہی ہے. پرانے زمانے میں غلاموں سے جتنے کام لیے جاتے وہ تو خوش ہو گئے کہ کوئی کام مجھے نہیں کرنا، 24 گھنٹے کی مجھے چھٹی ہو گئی، 24 گھنٹے کی مجھے فرصت ہو گئی، ایسے گھر میں پڑھوں گا، حقہ گڑگڑاؤں گا، شاعری کروں گا، ایک ہی تو کام ہے بس، موتی رکھنا ہے رکھ دوں گا کہیں حفاظت. کیا پتا ہوتا ہے کہ جو ابھی بہت اچھا لگ رہا ہے بعد میں بہت برا ہو جاتا. جیسے بہت سے لوگوں کو یہاں کا ویزا ملے یا امیگریشن ملے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے واقعا آگے بھی اچھا ہو، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے شاید آگے برا ہو. یا اسی طرح مومن کو اگر اس دنیا کے اندر اس طرح کی راحتیں ملے جو مجلس کے شروع میں آ چکی یا درس کے شروع میں آ چکی تو بڑا خوش ہو جائے گا. اسے کیا بتا کہ یہ خدا کی ناراضگی کی دلیل. خیر اب ہوا یہ کہ آتے فریکوینٹ وزٹ تو نہیں ہوتے تھے پرانے زمانے میں، 6 مہینے میں کوئی آیا تو آیا، 6 مہینے میں ایک دفعہ موتی لے کے جاتا. اس دفعہ بھی 6 مہینے باقی گھر میں پڑا آرام کرتا رہے، کوئی کسی قسم کی خدمت نہیں. آج بھی پتا نہیں کس ملک کا سفیر آیا تھا، اس کو دکھانے کے لیے موتی منگوایا گیا واپس، لیکن جب یہ موتی گھر میں آیا تو اب بچے کی نگاہ پڑ گئی. اس دوران یہ صاحب اولاد بھی ہو گیا، بچہ بھی اس کا ذرا بڑا ہو چکا، بچے تو اپنی جگہ بچے ہوتے ہیں، عورت کی ضد، بادشاہ کی ضد اور بچے کی ضد تو مشہور. اس کی نگاہ پڑی، اس نے کہا مجھے اس سے کھیلنا، اور وہ ضد کر رہا ہے. پھر اس کو آپ جتنا بھی بہلائیے، جتنا بھی پھسلائیے، وہ قابو میں نہیں آتا. جیسے ہم میں سے بہت سے بڑے بھی بعض گناہوں کے بارے میں ایسی ہی ضد کیا کرتے ہیں، بچوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. بلکہ قرآن نے تو اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں اپنی اس ضد کی وجہ سے. وہ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کہہ سکتا ہے، میں کو تھوڑی کہہ سکتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ بچے کی ضد، گھر والے بھی جمع ہو گئے، اور چنانچہ کہا بھائی دے دو نا، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب سامنے کھڑے ہیں، بلکہ ایک منٹ دے دو، ہاتھ اس کا لگ جائے پھر اس سے واپس لے لیں گے. خاص طور پہ نانیاں اور دادیاں ایسے موقع پہ بڑا غضب اٹھایا کرتی، چنانچہ ان کی محبت بچے کے ہاتھ میں گیا، جو ہونی تھی وہ ہو کے رہی، ہاتھ سے پھسلا، زمین پہ گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب یہ موتی کا ٹکڑے ٹکڑے ہوا، گویا اس کی تو جان ہی نکل گئی. یقینی بات ہے کہ میں ہی نہیں، میرا سارا گھرانہ مار دیا جائے. اب بس اتنا انتظار ہے کہ اگلا مہمان کب آتا. کبھی 6 مہینے لگتے ہیں، کبھی 8 مہینے لگتے ہیں، کبھی سال لگتا. مگر اچانک کوئی موت آ جائے وہ پھر بھی انسان کے لیے برداشت ہے. جو انتظار ہوتا، الانتظار اشد من الموت، معصوم کی حدیث ہے کہ موت سے زیادہ سخت انتظار کی کیفیت ہوتی، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا. یہی وجہ کہ میں کبھی مجمع کا انتظار نہیں کرتا، ٹائم ہوا مجلس شروع کیجئے، یہ انتظار میں تو آدمی ویسے ہی مر جائے گا. خیر اب یہ انتظار کے پتا نہیں کب باری آ جائے گی، 4 مہینے لگے، 6 مہینے لگے، اس دن تو مرنا ہی مرنا. دوستوں نے محسوس کیا کہ ہر جگہ بلبل کی طرح چہکنے والا بالکل چپ ہو گیا، نہ وہ موڈ ہے، نہ وہ انداز ہے، نہ وہ اسٹائل ہے، وہ بات ہی نہیں رہی. بھائی کیا ہوا کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی آج کل طبیعت صحیح نہیں. ایک کو جواب دیا، دو کو جواب دیا، پیچھے پڑ گیا. اور آخر وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسا لگ رہا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ تم زبان سے ادا نہیں کرنا چاہتے. بات بھی صحیح کہ زبان سے بھاپ نہیں نکالنا چاہتا کہ 6 مہینے بعد کی پریشانی آج نہ کھڑی ہو جائے. تو کہا اچھا کوئی مسئلہ ہے، ایک دعا میں بتاتا ہوں، یہ میرے مولا نے تعلیم کی ہے، جو اس دعا کو پڑھے گا مولا نے کہا کہ ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے. مفاتی میں بھی آپ کو دعا مقاتل ابن سلیمان ملے گی، وہ ایک الگ دعا ہے، وہ یہ دعا نہیں، میں یہ جملہ واضح کر رہا ہوں کہ بعض دعائیں ایسی کہ دعا کا راوی یہ کہتا کہ امام نے یہ دعا مجھ سے خود ارشاد فرمائی ہے، بڑی معتبر دعا ہے، چنانچہ اگر تمہارا کام نہ ہو تو مجھ پر لعنت کرنا. اس میں سے ایک دعا مخاطی میں بھی ہے جس میں یہ جملہ موجود ہے دعائے مخاطی کہ اگر تمہارا کام نہ ہو تو مجھ پہ لعنت کرنا. البتہ لعنت بعد میں کیجئے گا نعوذ باللہ, پہلے شرائط دعا سن لیجئے گا کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمارا کام رک جائے, ہم بیچارے راوی کے پیچھے پڑ جائیں, وہ بات کی مجالس. ابھی تو تین چار مجلس دعا کے عنوان پر ہوں گے. کہا یہ دعا پڑھ لو, جاتا کیا ہے تمہارا؟ وہ ہنس دیا. اس نے کہا دعا تعلیم کر رہے. ارے بھائی میرا جو مسئلہ ہے وہ دعا سے حل نہیں ہوتا. دل میں تو جانتا ہے نا کہ دعا کیا, کوئی گلو کو تھوڑی ہے کہ ٹوٹے ہوئے موتی کو دوبارہ اس طرح جوڑ دے کہ بے داغ کا بے داغ نظر آئے. اس نے کہا لیکن تمہارا نقصان کیا دعا پڑھنے میں؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی, دعا شروع کر دی. مگر دو ہی مہینے گزرے تھے کہ ایک بار جان نکل گئی. جب کھڑکی سے دیکھا کہ بادشاہ کا وہی آدمی آ رہا ہے جو ہمیشہ اس وقت بلانے آتا تھا, اس آدمی کا آنا بتا رہا ہے کہ آج موتی کی ضرورت پڑ گئی. کوئی فائدہ نہیں ہوا دعا. اس کا مطلب یہ کہ دعا نے کوئی اثر نہیں دکھایا. لیکن جب اس نے آ کے پہلا جملہ جو کہا تو بس پہلے تو یقین نہیں آیا, اور جب یقین آیا تو اس مسئلے پہ بھی یقین آ گیا کہ واقعا دعا میں اتنی طاقت ہے کہ ناممکن ممکن ہو جاتے ہیں, تقدیر بدل جاتی ہے, قسمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. انسان کے جو کچھ روز ازل سے لکھا تھا پروردگار اس کو چینج کر دیتا. ابھی اپنے پرابلم میں تھا نا تو اس کو یہ پتا نہیں کہ اس وقت باہر کیا ہو رہا. جب آدمی خود کسی پرابلم میں ہے تو اسے کوئی خبر نہیں ہوتی کہ سیاست کیسے چل رہی ہے اور حالات دنیا کیا ہیں. وہ اپنے کام میں لگا. بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ انتہائی شدید بیمار, اور بیماری بڑھتے بڑھتے اس اسٹیج پر آ گئی کہ موت کے قریب تھی. تب ہندوستان کا ایک طبیب آیا, اس نے دیکھا, اور جیسا کہ پرانی کہانیوں میں لکھا ہوتا کہ پہلے تو وہ ہنسا اور پھر رو دیا. پرانی کہانیوں میں جملہ بہت ہوتا ہے نا کہ پہلے وہ ہنسا اور پھر رو دیا. بادشاہ نے پوچھا بھائی ہنسے کیوں اور روئے کیوں؟ کہا ہنسا اس لیے کہ اس بیماری کا علاج دنیا میں صرف میں جانتا ہوں, اور بالکل میں صحیح وقت پہ یہاں آ گیا اس لیے ہنسا, اور رویا اس لیے کہ اس کی دوا ایسی ہے جس کے ڈھونڈنے میں کم سے کم دو سال لگیں گے, تو میں پہنچ چکا ہوں, علاج کرنے والا دوا نہیں ہے, اس لیے ہنس بھی رہا ہوں رو بھی رہا ہوں. بادشاہ نے کہا دوا کیا؟ کہا کہ اس دنیا میں ایک ایسا موتی ہے جو مرغی کے انڈے کے برابر, اس کی یہ خصوصیات ہے, وہ اگر کہیں سے مل جائے اور اسے پیس کر پاؤڈر بنا کے اس کو کھلا دیا جائے پھر دیکھیے گا کہ کیسے یہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے. میں جانتا ہوں لیکن وہ موتی ملے کہاں سے؟ ڈھونڈا بھی جائے, یمن کی ساری دولت بھی لگ جائے تو دو سال تو لگیں گے. اور بادشاہ نے مسکرا کے کہا میرے پاس ہے, غلام آیا اور دوسرے غلام سے کہا کہ بادشاہ کہتا ہے موتی لے کے آؤ, لیکن اس طرح نہ لانا, توڑ کے لانا, پیس کے لانا, پاؤڈر بنا کے لانا, جتنے جلد لاؤ گے اتنا بڑا انعام پاؤ گے. چنانچہ اب جو اس نے سنا کہ جو ٹوٹا ہوا موتی میرے پاس ہے, آج پیغام اسی ٹوٹے ہوئے موتی کو منگوانے کے بارے میں ہو رہا, بے اختیار کہہ اٹھا کہ واقعا دعا میں وہ طاقت ہے کہ ناممکن ممکن بن جاتا ہے. درود بھیج محمد والے. اب یہ کون سی دعا تھی؟ یہ بھی ایک مسئلہ. تو انشاءاللہ دعاؤں کے سلسلے کی ایک تقریر میں تین چار اہم اہم دعائیں آپ کے سامنے وہ جمع کی جائیں گی جو جنرل پرپس کے لیے. پھر تو ہر آدمی کا انڈیویجل مسئلہ ہوتا ہے, ذرا انتظار کیجئے, اور انتظار موت سے زیادہ سخت بھی ہے, تو دعا بھی کیجئے کہ وہ دعا والی وہ والی مجلس ذرا جلدی آ جائے. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو یہ دعا دعا جس کے اندر میں نے کہا یہ سارے واقعات تو بات کے, اصل تو واقعہ اتنا کہ دعا میں وہ طاقت ہے کہ جو نبی کی خبر کو غلط کر دیتا. نبی اپنی زبان سے ایک بات کہہ کے جاتا ہے, دعا کی طاقت. بس یہ انسان جو دعا مانگتا تو یہ دعا یہ عقیدہ بھی اس کے دل میں پیدا کرتی کہ ہاں قادر مطلق اس قابل ہے, قادر مطلق بھی ہے, لکھے ہوئے کو بدل بھی سکتا ہے, تقدیر بدلی جا سکتی ہے. دعا کا مطلب یہ عقیدہ ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو تقدیر میں لکھ گیا وہی ہو کر رہے گا, ہم ہر وقت اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. چنانچہ اب دعا کے ذریعے سے پیغام ہمیں ملا صحت کے حوالے سے کہ بیماری جا سکتی, چاہے تقدیر میں بھی لکھا ہو کہ اسے بیمار رہنا. دعا کے حوالے سے پیغام اگرچہ ملا روزی کے لیے کہ روزی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے, چاہے تقدیر میں لکھا ہو کہ اس کو فاقے کرنا, مگر ساتھ میں یہ پیغام ملا کہ جب قادر مطلق ان چیزوں میں ہماری تقدیر بدل سکتا ہے تو باقی چیزوں میں بھی بدل سکتا ہے. ہماری اولاد بڑی نافرمان ہے, تربیت کریں اس میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. ہمارا دل گناہوں کی جانب جا رہا ہے, کوشش کریں تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. وہ پیغام دعا ہمارے پرسنل میٹرز کے ذریعے سے دیتی ہے کہ جس کے بعد پھر انسان ایک مرتبہ کمر ہمت کس کے تبلیغ کے لیے نکلتا ہے. اولاد کو بھی بدلنا, ان گھر والوں کو بھی بدلنا جو بظاہر اتنے سخت لگ رہے کہ جیسے پہاڑ سے آپ اپنا سر پھوڑ رہے, لیکن یہ دعا روزانہ ایک پیغام دیا کرتی ہے. یہی وجہ کہ معصومین کی دعاؤں, اب دیکھیے ایک اور آخری بات, معصومین کی دعاؤں بعض اوقات لوگ ذرا گھبرا بھی جاتے ہیں, گھبرا بھی جاتے ہیں. کس بات سے؟ کہ دعا مختصر ہوتی ہے, امام ذرا اس کو بہت پھیلا دیتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار کسی دعا کی ہم فضیلت بتاتے ہیں کہ بھائی آج ہم دعائیں سماج پڑھیں گے اس کی اتنی فضیلت. جی آج ہم دعائیں کمیل تو مشہور ہو گئی ہے اس لیے لوگوں کو پتا. آج ہم مثلا دعائیں عرفہ پڑھیں گے اس کی اتنی فضیلت. آج ہم دعائیں ابو حمزہ شماری پڑھیں گے اس کی اتنی فضیلت. فضیلت کے شوق میں لوگ بیٹھتے ہیں, مگر اب جو دعا شروع ہوئی تو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ختم کب ہوگی. کتاب اگر ہاتھ میں ہے تو ورق پلٹ کے دیکھے جاتے ہیں, چار صفحے رہ گئے کہ ساڑھے تین صفحے رہ گئے. تو اب آدمی بعض اوقات سوچتا کہہ بھی دیتے. اب جیسے دعائے کمیل بظاہر دو باتیں, گناہوں کی توبہ کرنا اور کچھ چیزیں طلب کرنا. اس کے لیے اتنی لمبی دعا ہے کہ 15 سے 17 منٹ لگ جاتے ہیں اگر مجھ جیسا پڑھنے والا, اور اگر مناسب رفتار سے پڑھنے والا تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا. تو اصل مسئلہ یہی کہ جیسا ابھی آج کی تقریر کے آخری حصے میں آپ نے سنا کہ دعا جو ہے خاص طور پر امام کی دعا, یہ وہ دعائیں نہیں جو ہمارے کسی خاص مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اس کے لیے تو ہیں. دعا کے حوالے سے وہ سارے پیغام بھی ہم کو دینا ہے جو دعا کی فلسفی, وہ عقیدے بھی ہم کو مضبوط کرانا, وہ معرفت خدا بھی ہمارے دلوں میں پیدا کرنا, وہ تربیت کے پیغام بھی دینا, وہ ناممکن کو ممکن بنانے والی باتیں بھی سمجھانا. تو چاہے اگر پیغام اتنا سا ہو کہ اے خدا مجھے معاف کر دے, مگر اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے دعا کے جو سائد کے فائدے وہ ان ساری دعاؤں میں بتائے جاتے ہیں. یہی وجہ کہ آپ نے یہ جملہ بہت کم لوگوں سے سنا ہوگا کہ بھائی اگر بیماری ہے تو دعا کمیل پڑھ لو. نہیں, بیماری اگر ہے اس وقت مسئلہ ایسا بیماری کا ہے, چھوٹی سی دعا بتائی جاتی ہے یہ پڑھ لو. بھائی اگر روزی میں برکت نہیں ہے تو جا کے مثلا دعائیں ابو حمزہ شماری پڑھو, یہ آپ نے کم سنا ہوگا. اس لیے کہ واقعا جو ہمارے بہت ہی ارجنٹ قسم کے مسئلے ہیں ان کے لیے امام دعا بھی چھوٹی سی بتا دو, بہت مختصر سی دعا. یہ والی جو دعائیں یہ اصل میں ہمارے ذاتی پرابلمس کے لیے کم ہے. یہ جو دعا کے سارے فائدے ہیں جو ابھی آپ کی تقریر میں سنا کہ خدا کی معرفت بڑھے, صحیح عقیدہ دل میں پیدا ہو, خدا کے قادر مطلق, اصل میں زیادہ اس کے لیے. تو جب دعا سنیے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ آج ہم نے شب جمعہ دعا کمیل سنی. آج یہ سمجھیے گا کہ شب جمعہ ہم نے پورے اسلامی عقائد کا ایک جائزہ سنا, ایک خلاصہ سنا, ایک سمری سنی, اپنے سارے عقیدے کو ہم نے ریفریش کیا. یہ گویا قسم کا کورس ہے جو معصومین کی دعائیں ہیں ان کا سب سے بڑا مقصد یہ, اور جو ہمارے پرسنل میٹرز ہیں ان کے لیے قرض ادا کرنے کی دعا مختصر بتا دیں گے, ان کے لیے صحت کی دعا ایک مختصر سی بتا دیں گے, ان کے لیے مثلا روزی کی دعا ایک مختصر سی بتا دیں گے, حج کے لیے ایک لائن کی دعا ہوگی. اور پھر امام اس موقع پر جہاں یہ دیکھیں کہ اس آدمی کو اس وقت اتنی لمبی دعا مناسب نہیں, وہ ہفتے میں ایک دن صحیح, فرماتے ہیں مقاتل الجنان کے بالکل آخر میں جا کر ایک سیکشن ہے سپلیمنٹ, وہ آپ پڑھیے گا, اس کی شاید تیسری یا چوتھی حدیث کہ امام نے کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے پرسنل میٹرز کے لیے, بہت ہی اہم جملہ سے میں عرض کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس کی تشریح مجھے کرنا پڑے, کسی کو دیکھا کہ اپنے کسی پرسنل معاملے کے لیے بہت لمبی دعا پڑھ رہا. معاملہ ذاتی اس طرح کا نہیں ہے کہ اسلام کا خلاصہ عرب سے کرنا, عقائد کو دوبارہ ذہن میں تازہ کرنا, عملی دنیا کے پریکٹیکل پرابلمز جو تبلیغ کے حوالے سے, اس کو اس لیے نہیں, اپنا کوئی پرسنل پرابلم. وہ مولا متقیان کہ یہ دعائے کمیل انہی کی, یہ وہ مولا متقیان کہ دعائے مشلول انہی کی, وہ مولا متقیان کہ جن کی دعاؤں کا پورا کلیکشن ہے صحیفہ علویہ کے نام سے, وہ اس کو روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے شخص یہ مفاتیح الجنہ کے آخر میں جو اس کے ملحقات ہیں, جو سپلیمنٹس ہیں, اس کی حدیث روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اللہ لمبی لمبی دعائیں سن کے قبول کرتا, وہی اللہ چھوٹی دعا سن کے بھی قبول کرتا. کہا مولا میرا مسئلہ یہ تین چار بڑے مسئلے کا, یہ ایک لائن میں ہو سکتے ہیں, الحمدللہ علی کل لحاظ وافعل اللہ من کل واستغفر اللہ من کل شر وافعل اللہ من کل خیر. اللہ کی تعریف ہر حالت, جتنے بھی میں نے گناہ کیے ان پہ توبہ کرتا ہوں, اور جتنی اچھی چیزیں کائنات میں طلب کرتا ہوں, تین جملے اس کو بتائے اور ایک روایت میں کہا, بس یہ مانگو گا. اگر اپنے مسئلے کے لیے دعا کر رہے ہو کہ جی ہمیں اللہ سے دنیا کی ساری اچھی چیزیں مانگنا, تو دعائے کمیل کی ضرورت نہیں. اگر اس لیے دعا کر رہے کہ گناہوں کی توبہ کرنا, اسأل اللہ التوبہ, ہاں سال میں ایک دفعہ شب قدر دعائے توبہ پڑھ لو, ہاں حج کے موقع پہ دعائے عرفہ پڑھ لو, ہاں شب جمعہ دعائے کمیل, لیکن وہ بھی دعائے توبہ کم ہے, ہمارے پاس دوسری زیادہ. تو جو اپنے مسئلے اس کے لیے دعا خود ہی مختصر رکھی, اور یہ والی جو دعائیں ان کے بہت سارے دوسرے فائدے ہیں. تو فلسفہ دعا میں اس بات کا خیال رکھیے گا, اور اس اطمینان کے ساتھ ان دعاؤں میں شریک ہویا کیجیے گا کہ یہ فقط ایک عام سی دعا نہیں, یہ گویا ہم اپنی وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ ہر ہفتے اپنے عقیدے کو چیک کرتے رہتے ہیں, اس کو مضبوط بنا کے جاتے ہیں, کبھی بھی اپنی میموری سے اس کو نہیں نکلنے دیتے. یہ سب دعا کے سائٹ کے فائدے ہیں. لیکن پھر یہ دعا اس لیے بھی ہے نا جہاں سے مجلس شروع ہوئی, کہ جو مسئلے ہمارے زندگی میں پیش آتے رہیں گے, اور دو قسم کے مسئلے پیش آئیں گے, ایک امتحان جو اللہ لے گا, ایک مصائب اور مظالم جو دنیا والے ہم پڑھائیں گے. ان دونوں کا حل بھی دعا کے اندر ہے, مگر اس کے لیے دعائیں مختصر ہیں, اس کے لیے دعائیں چھوٹی چھوٹی ہیں, اور اس کے لیے پھر طریقہ دعا بھی بتایا گیا. جیسے طریقہ دوا ہوتا کہ خالی آپ ڈاکٹر سے یہ لکھوا کے نہیں لاتے ہیں کہ یہ دوا استعمال کر لو تو علاج ہو جائے گا, اس کا ڈوز کیا ہوگا, کتنی مرتبہ لی جائے گی, کتنی مقدار میں لی جائے گی, کتنے دن تک لی جائے گی, خالی پیٹ لی جائے گی, پیٹ بھرے میں لی جائے گی, کھانے سے پہلے لی جائے گی, رات کو سوتے وقت لی جائے گی, یہ ساری چیزیں اگر نہ ہو تو وہی دعا وہی دوا جو یقیناً آپ کی بیماری کا واحد علاج اور ایسا علاج ہے کہ جس نے کیا اس کو فائدہ ہوا, آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. بھائی دوا تو ہم وہی استعمال کر رہے ہیں. کہا خالی دوا استعمال کرنے سے بات نہیں چلے گی, اس کا طریقہ, اس کی ڈائریکشن بھی ضروری ہے, اور وقت کے اوپر, وقت کے اوپر وہ ڈائریکشن کو استعمال کرنا پڑے گا. کہ کسی صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ دوا پینے کے بعد خوب اچھل کود رہے ہیں. بھائی کیا ہوا, کہا اس پہ لکھا تھا کہ شیشی کو ہلا کے دوا پیجے گا, اس وقت ہلانا بھول گیا, پینے کے بعد اپنے آپ کو ہلا رہا ہوں, یہ سب تو نہیں چلے گا نا. یہی چیز ہمارے یہاں لوگ دعا کے بارے میں کر ایسے ہی مذاق کرتے ہیں, یہ بجائے اس کے کہ پہلے شیشی کو ہلا کے دوا پینا ہے, دوا پینے کے بعد اپنے آپ کو ہلانے لگتے ہیں. ایسے مذاق ہمارے یہاں دعا کے حوالے سے بھی ہوا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ دوسری تقریر میں جائیں گی. اور پھر بہت ہی اہم مسئلہ یہ آئے گا کہ اتنی ساری فضیلت تو سنی لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, وہ تیسرا مسئلہ. تو دوسرا مسئلہ آداب دعا, شرائط دعا, طریقہ دعا, جس کے بعد دعا حضرت یونس کی قوم والی دعا بنے, دعا اس غلام والی دعا بنے کہ ناممکن کام ممکن ہو جائے. اور پھر آخری یہ مسئلہ کہ پھر یہ سب کے بعد بھی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, وہ انشاءاللہ آنے والی دو تین تقاریر ہیں. میرا پچھلی دفعہ آپ سے وعدہ تھا کہ انشاءاللہ 5 بجے سے پہلے پہلے آپ کو فارغ کر دیا کروں گا. صرف اس دن میں معذرت چاہوں گا جس دن کوئی مجلس ہوگی کہ مجلس میں مصائب کی وجہ سے تھوڑا سا درس کے سلسلے, تقریر کے سلسلے کو آگے بڑھانا پڑتا, لیکن میٹر کے اعتبار سے 5 بجے سے پہلے ہماری بات مکمل ہو جائے گی. آج کی بات اختتام کو پہنچی, مگر جب سے میں میلبرن میں آیا تھا اس وقت سے ایک اعلان میرے ہر تقریر کے ساتھ کیا جا رہا, جو پورے سال کے ٹائم ٹیبل بنتے ہیں, ہر 3 مہینے کے ٹائم ٹیبل بنتے ہیں, ہر 6 مہینے کے ٹائم ٹیبل بنتے ہیں, رمضان کے مہینے, اور شاید ایک دفعہ کے علاوہ کبھی اس پہ عمل نہیں ہوا. وہ اس وقت ایسے حالات تھے, لیکن اب آہستہ آہستہ حالات قابو میں آ رہے ہیں. وہ یہ کیا اعلان تھا کہ تقریباً آپ ہر ٹائم ٹیبل میں دیکھیں کہ درس کے بعد تو لازم اور مجلسوں کے بعد بھی کوئسچن آنسر, اس لیے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو میرے علم میں نہیں ہوتے ہیں, آپ حضرات کو پیش آتے ہیں. ایک آدھ دفعہ تو سلسلہ شروع میں چلا, پھر ایک آدھ دفعہ ہم نے جوش پکڑا بیچ میں کسی تقریر میں تھا, لیکن یہ سلسلہ اب تک ہو نہیں پایا. تو تقریر اختتام کو پہنچ رہی ہے, بلکہ اختتام کو پہنچ چکی ہے. 2-4 سوالات یا مسائل پوچھے گئے ہیں, اس کا میں اس طرح جواب دوں کہ سوال جواب تو نہیں بناؤں, اس کو ایک مختصر سا ایک لیکچر کی شکل ہو جائے. وہ 5 بجے سے بعد جو وقت ہوگا نا, یہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اب آپ حضرات جا سکتے ہیں. وہ اخلاقی پابندی بھی نہیں, خیر قانونی پابندی تو شرعی پابندی تو پہلے بھی نہیں تھی, وہ بھی نہیں ہے, وہ ختم ہو گئی. تو یہ تقریباً اسی طرح کا ہے جیسے ہمارے یہاں پی آئی اے کی فلائٹ جب لیٹ ہوتی تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جہاز کو تھوڑا چلا کے رن وے کے آخر میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی ٹائم پر موو ہوا ہے جہاز, اب وہاں پھر 3 گھنٹے کھڑا رہتا. تو تقریباً وہ صورتحال بن جاتی اگر میں آپ کے سوالات مانگتا. آپ سے سوالات نہیں مانگ رہا ہوں, آج سلسلہ شروع ہو رہا, گاڑی کو ایک دھکا آج لگایا جا رہا ہے, انشاءاللہ آئندہ تیار ہو کے آپ آئیے گا. جس جس پروگرام میں مصائب نہیں ہوں گے اس میں تو اس پہ عمل ہوگا. دیکھیے میں نے فقہ کے لیکچر میں تو وہ باتیں بیان کر دی, لیکن مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر میں اسے دہرا دوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں, اچھا مسئلہ سے پہلے ایک اور مسئلہ, فطرے کے حوالے سے 2 باتیں کہنا تھی. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ فطرے کو ہمارے ہاں بہت لائٹ لیا جاتا ہے, جبکہ قرآن کریم جو 70 یا 80 جگہ پر زکات کا تذکرہ ہے تو یہ فطرہ زکات. ایک موٹا سا اصول یاد رکھیے گا کہ جتنے زکات کے مسئلے ہیں وہ سارے مسئلے فطرے کے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ مجتہدین کی کتاب میں فطرے کو ڈھونڈیں گے تو بالک سے نہیں ملے گا, وہ زکات کے اندر ملے گا. زکات ہی کے سارے مسئلے بلکہ فطرے کے اکثر مسائل بیان کرتے جاتے ہیں اور انکمپلیٹ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ وہی جو غلے کی زکات کا مسئلہ وہی اس پہ بھی آئے گا کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. اور جو خاص قابل توجہ بات ہے وہ یہ کہ فطرہ رقم بہت چھوٹی ہے. بہت بہت اگر $5 آپ نے دیے ایک آدمی کے, وہ بھی اسی وقت اعلان کیا گیا تھا کہ یہ احتیاط والی رقم دی جا رہی ہے, ورنہ فطرہ تو اس سے بھی کم بنے گا, شاید $3 کے اندر ایک آدمی کا فطرہ ہو جاتا. تو رقم بہت چھوٹی ہے. بڑی رقم کے اندر انسان ذرا سا کسی لالچ میں آ جائے یا کسی اپنے فائدے میں آ جائے تو سمجھ میں آتا. اتنی چھوٹی رقم میں تو آدمی کو یہ سوچ کے پوری احتیاط کرنا چاہیے کہ اگر ہم یہ رقم اپنے کسی جاننے والے کو دے بھی دیں گے تو کون سی اتنی بڑی رقم ہے کہ اس کے سال کا خرچہ پورا ہوگا یا گھر بن جائے گا یا اس کا بڑا پرابلم سالو ہو جائے گا. تو اس کو تو اگر بے احتیاطیوں سے محفوظ رکھا جائے تو ٹھیک. ہاں کوئی بڑی رقم ہو تو اس میں کبھی کبھار انسان کے دل میں لالچ آ جاتا. اب یہ جو جملے میں نے ابھی اتنے سارے مبہم جملے کہے اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب فقہ کلاس میں اس میں سے کچھ کی تفصیل آئی ہے, لیکن ایک تو اس کلاس میں آنے والے ہمیشہ اتنے ہی رہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر بھی زیادہ ہوتی تھی اور اس کے شرکا اس سے بھی کم ہوتے, اور ان میں سے بھی بعض مجبوریوں میں آتے تھے کہ بھئی کسی کو کیمرہ بھی آپریٹ کرنا ہے اور کسی کو سینٹر بھی کھولنا. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ وہاں والا جو فائدہ تھا وہ زیادہ پھیل نہیں پایا. پہلی بات وہ یہ ہے کہ فطرے کے حوالے سے بہرحال ایک مسئلہ ہے, چاہے ہمیں پسند آئے کہ پسند نہ آئے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ مسئلہ میں نے کراچی میں بتایا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ مسئلے میں اور ایم کیو ایم کی پالیسی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. اب ایم کیو ایم کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے, نہ سمجھے تو مجھ سے نہ پوچھئے گا. وہ خلاصہ یہ کہ فطرے کے حوالے سے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ فطرہ آپ کو اسی شہر میں خرچ کرنا ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اور جہاں پہ آپ کمائی کر رہے ہیں, جہاں آپ کی ارننگ ہے, جہاں پہ آپ کی رہائش ہے, اس شہر کے غریبوں کا آپ پر زیادہ حق ہے. یہ جو ایک مسئلہ بنتا ہے نا, یہ ذرا سا غلط طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو تعصب والا مسئلہ بن جاتا ہے کہ جی حق آپ پر اس علاقے کے غریبوں کا ہے جو آپ کے علاقے کے غریب. یہی چیز تو ذرا سا ہم لاپرواہی سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ تو تعصب کا پیغام, غریب غریب سب برابر ہے, دنیا میں کہیں بھی کوئی غریب. یہ اختیار شریعت نے مشتحد کو دیا ہے. کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شہر کا آدمی بھی غریب ہے اور ہندوستان یا پاکستان یا کشمیر کے کسی دیہات کا آدمی بھی غریب, مگر اس کی حالت اس سے زیادہ خراب ہے. یہ پھر مرجے کا حق ہے کہ وہ دیکھے گا کہ زیادہ اس وقت کہاں ضرورت ہے تو اس کے تھرو فطرہ دو. تمہیں یہ اختیار نہیں. تو مسئلہ کیا بنا کہ فطرے اپنے ہی شہر میں فطرہ خرچ کرنا ہے. اپنے شہر سے مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں مستقل اور جہاں پہ تقریباً آپ کما رہے ہیں. وہ شہر اپنا شہر نہیں کہلاتا کہ جہاں آدمی پیدا ہوا یا جہاں پہ آدمی نے کچھ عرصے پلا بڑھا, تعلیم حاصل کی. وہاں والوں کے بھی احسانات ہوں گے کہ انہوں نے آج ہم کو اس قابل کیا کہ ہم یہاں آ سکے. لیکن بہرحال جب انسان نے مائگریشن اختیار کر لیا, یہ مائگریشن تو یہاں والوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں مائگریشن بھی نہیں, آدمی گیا ہوا ہے دبئی ملازمت کے لیے, لیکن اگر وہاں پہ مستحق ہے تو پہلا حق ہماری دولت پہ وہ رکھتا ہے. یہ ایک مسئلہ. ہاں اب دیکھیے پھر یہاں پہ ذرا سا تعصب کے خلاف والی بات کہ یہ مزاج کہ ہم رہتے میلبرن میں تو ہم چاہیں گے کہ یہ رقم کسی انڈین یا پاکستانی ہی کو ملے. اگر عراقی مستحق ہے, چاہے ہمارے شہر کا نہیں, عراقی سے ہمارا کیا تعلق, یا ہے تو بہت دور کا تعلق, پہلے تو ہمارا ہندوستانی یا پاکستانی ہے. یہ اصل مسئلہ یہ بن رہا کہ نہیں, یہاں پہ آ گئے, یہاں کے سارے مومنین تمہاری نگاہ میں برابر ہو گئے. چنانچہ صلہ رحمی ایک الگ چیز ہے جو اپنے مال سے کی جاتی ہے. اسلامی پیسہ تمہیں پہلے دیکھنا ہے. البتہ دو صورتوں میں اس مسئلے کے اندر ایکزمپشن. نمبر ایک وہ یہ کہ آدمی فطرہ جس دن نکالا اسی دن وہ سفر کر رہا, یا فطرہ نکالتے وقت وہ سفر میں, تو پھر ٹھیک ہے کہ اس وقت جہاں پر ہو وہاں پہ بھی دے سکتے ہو. سفر جہاں پہ کیا وہ بھی تمہارا بتانے کے. فرض کیجئے کہ ہم رمضان کی آخری تاریخوں میں کراچی گئے اور عید جب ہم پر آئی تو اگرچہ سارا سال 360 دن ہم میلبرن میں رہے, یہیں کمایا, لیکن اتفاق سے وہ آخری 5 دن کراچی میں, تو وہاں بھی دے سکتے. لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہیں دینا, اصل تو یہی ہے, لیکن یہاں اجازت ہے کہ وہاں بھی دے سکتے ہو. وہ بھی وہ آدمی کہ جو اس وقت سفر میں یا اسی دن اس نے سفر کیا. تو غالباً پورے میلبرن عید کے دن سوائے میرے اور کسی نے سفر ہی نہیں کیا تھا. اس سال کی بات کر رہا ہوں تو کسی پہ اس مسئلے کا اطلاق نہیں. دوسرا ایگزمشن یہ کہ ہاں جہاں پہ آپ رہتے ہیں اگر واقعا اس شہر میں کوئی مستحقین ہو یا کم از کم آپ نے ڈھونڈا معلوم کیا اور پھر آپ کی معلومات میں کوئی نہ ملا تو تب بھی ٹھیک ہے. جیسے یورپ میں اور امریکہ میں کئی جگہوں پہ یہ مسئلہ ہے کہ بظاہر ہر آدمی اتنا کھاتا پیتا نظر آتا کہ فطرے کے اعتبار سے تو وہ حقدار نہیں بنتا, لیکن چونکہ آسٹریلیا کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ریفیوجی اسٹیٹس میں بھی بہت سارے مومنین آئے, وہ ذرا سا امریکہ اور یورپ سے مختلف مسئلہ. اس لیے یہاں پہ حالات کو آپ کو خود سمجھنا ہے, لوگوں کا کام خالی مسئلہ بتانا. تو سنیے پوری گفتگو کا خلاصہ یہ بنا کہ بنا برے احتیاط واجب یہ ضروری ہے کہ آپ جس شہر میں ہیں جہاں آپ نے سال گزارا جہاں پہ آپ نے ارننگ کی ہے جو فطرہ ہے وہ یہیں پہ آپ دیجیے. اور پھر میں وہ جملہ دوہرا دوں کہ $30-35 فطرہ نکلے گا اگر آدمی کے 5-6 فیملی ممبر, ورنہ تو $15-20 ہو سکتا ہے کہ کوئی اکیلا ہو یا شوہر بیوی ہو تو $10. یہ اتنی بڑی رقم بھی نہیں کہ ہم سوچیں کہ نہیں وہیں پہنچائیں تو یہ کہ ان کی حالت بہت اچھی ہو جائے گی. ہاں ہو سکتا ہے کہ خمس کسی پہ واجب ہو $1,000, وہ سوچے کہ 30,000 ایک بڑی رقم ہے یہاں کے بدلے وہاں کیوں نہ دوں, لیکن اتنی مختصر سی رقم میں آدمی کو دوں کہ وہاں والوں کا بھی اتنا فائدہ نہیں ہے بلا وجہ گناہ کیوں مول لے رہا. ہاں یہ ضرور کہ یہ فقط گناہ, یہ تو میں بہت عجیب جملہ کہہ گیا, فقط گناہ کسے کہتے ہیں؟ فقط گناہ اسے کہتے ہیں کہ اسلام کی مخالفت دو قسموں کی ہوتی, ایک وہ مخالفت ہے کہ اگر آپ نے مخالفت کی تو آپ کو گناہ بھی ملے گا اور جو آپ نے کیا وہ ضائع بھی ہو جائے گا, اسے ریپیٹ کیجیے. ایک وہ مخالفت ہے کہ جو آپ نے کیا گناہ تو ہے لیکن بہرحال آپ کا عمل جو ہے وہ اسلام نے اس کو مان لیا. تو یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کسی نے یہ پیسے انڈیا یا پاکستان یا کسی اور ملک میں بھیجوا تو گناہگار تو رہا لیکن اس کا فطرہ ہو گیا, یہ نہیں کہ فطرہ غلط ہوا. لیکن بعض چیزیں مثلا عورت اس طرح نماز پڑھے کہ اس کے ایک دو بال نظر آ رہے ہیں تو یہ خالی گناہ نہیں, اس کی نماز بھی غلط ہے, اسے یہ نماز بعد میں قضا کی نیت سے دوبارہ پڑھنا. یا فطرے کے حوالے سے اگلا مسئلہ, بس اور بہت سارے مسئلے ہیں لیکن یہ باقی مسئلے تو اگلے رمضان ہی میں مناسب رہیں گے. یہ تو اس لیے دو مسئلے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ تازہ تازہ آپ نے ادائیگی کی ہے تو ذہن میں رہے. دوسرا یہ مسئلہ کہ فطرہ جس آدمی کو دیا جائے یہ اس کی مدد کا پہلو اس میں ہے لیکن آپ کا واجب فریضہ بھی صحیح ادا ہو. تو ان شارٹ یہ ہے کہ جس آدمی کو فطرہ دیں دوسری شرائط کے علاوہ ایک اہم شرط اس میں یہ کہ وہ آدمی کھلم کھلا کوئی گناہ نہ کرتا. یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں بلکہ شاید رمضان میں بھی آیا عید میں بھی آیا, صرف یاد دلا رہا ہوں. اب ہمارے یہاں کچھ ایسا ماحول بن گیا کہ بیچارے اتنے مستحق کہ واقعا ان کی حالت دیکھ کے دل چاہے کہ اپنے آگے کا کھانا ان کو دے دو, اپنے بچوں کی روٹی چھین کے ان کے بچوں کو کھلا دو, لیکن خدا معلوم کیوں کہ داڑھی اور حجاب کے حوالے سے یہ لوگ بھی بڑے کچے ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ کتنا ہی غریب و مستحق کیوں نہ ہو, اس کی دوسرے طریقے سے مدد ہو سکتی ہے, صدقہ دے سکتے, خیرات دے سکتے, اپنی ذاتی رقم دے سکتے, لیکن فطرہ اور سہم سادات اس کو نہیں دے سکتے. لیکن مسئلہ خالی ان دو کا نہیں, یہ تو مثال اس لیے کہ کامن مثال یہ کہ ہر وہ آدمی جو کھلم کھلا گناہ کرے, چنانچہ اگر کوئی آدمی کھلم کھلا شراب پیتا یا کوئی آدمی کھلم کھلا حرام گوشت کھاتا یا کوئی آدمی کھلم کھلا گانے سنتا تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ. لیکن چونکہ باقی لوگوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا آدمی کو جب تک کہ فیملی ممبر نہ, یہ دو گناہ تو وہ ہیں کہ فوراً پتہ چل جاتا. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فطرہ جو دیا غلط بھی ہے, گناہ بھی ہے, غلط بھی, یعنی اس فطرے کو دوبارہ نکالنا پڑے گا اگر کبھی ایسے آدمی کو دے دیا گیا. تو خیر فطرے کا تو اصل میں پہلا ہی مسئلہ تھا. دوسرا اور آخری مسئلہ یہ کہ فطرے کے اندر ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے کہ شاید میلبرن کے مومنین کے لیے کم ہو لیکن انڈیا اور پاکستان میں بہت زیادہ, وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا آدمی جس کا خرچہ ایک سے زیادہ لوگ ایک ہی ٹائم میں اٹھا رہے ہیں تو اس کا فطرہ آدھا آدھا کر کے دینا پڑے گا. کوئی ایک آدمی اگر پورا فطرہ دے دے تو دوسرے کے اوپر ذمہ داری رہے گی. دو باتیں یاد رکھیے گا کہ ایک آدمی کا خرچہ ایک سے زیادہ آدمی اٹھا رہے اور ایک ٹائم کا. مثلا جوائنٹ فیملی ہے بطور مثال, یہ جوائنٹ فیملی نہیں بھی, ماں بیچاری بوڑھی یا باپ بیچارہ ریٹائرڈ, اس کے دو بیٹے ہیں, دونوں بیٹے مل کے اس کا خرچہ اٹھا رہے, آدھا یہ دیتا ہے آدھا وہ دیتا. اب اس کا فطرہ $5 کوئی ایک بیٹا اگر اپنی جیب سے دے دے تو فطرہ تو ہو جائے گا, دوسرا بیٹا گناہگار رہے گا. کیونکہ اصل تھا کہ ڈھائی اس کو دینا ہے ڈھائی اس کو دینا، فطرہ ہو گیا، لیکن گناہ اپنی جگہ باقی رہا اس دوسرے کے اوپر. اور یہ ڈھائی اور ڈھائی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، دیکھنا پڑے گا کتنا خرچہ. چنانچہ اگر 75% خرچہ ایک بیٹا اٹھاتا ہے، 25% دوسرا بیٹا اٹھاتا ہے، فطرے کے اس طرح سے 25-75 کا ریشو کرنا پڑے گا، 60-40 کا ریشو کرنا پڑے گا. میں ایک بات کہتا ہوں، اور یہ غالباً دعا سماعت کا اعلان نہیں ہے، جو میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے پہلے شاید کسی نے نہیں پڑھی، وہ پڑھی جا چکی، یہ والا اعلان تو شاید صحیح اعلان، کہ مجھے پورے پاکستان اور پورے انڈیا میں ایک مثال اس کی نہیں ملی سوائے چند علماء کے گھرانے کی، کہ جہاں پر والدین کے فطرے کو تقسیم کر کے دیا گیا ہو جبکہ ان کا خرچہ تقسیم کر کے اٹھایا جا رہا ہے. یہ مثالیں بہت زیادہ ہیں کہ باپ ہے ماں ہے، خرچہ کئی بیٹے ہیں بیٹیاں اٹھا رہے، لیکن فطرہ دیتے وقت اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ بہت بڑی ٹیکنیکل مسٹیک ہے جو ہمارے ہاں ہو رہی ہے. پھر عرض کر دوں کہ ان کا فطرہ ہو گیا لیکن وہ دوسرے گناہ گار رہے. دیکھیے ایسے گناہ پہ تو آدمی کو افسوس بھی ہوتا، بھائی کوئی شراب پی کے گناہ ہو تو اتنا افسوس بھی نہیں ہوگا، اور زنا کر کے گناہ ہو تو اتنا افسوس بھی نہیں ہوگا، اور حرام برگر کھا کے گناہ ہو تو اتنا افسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن 50 سینٹ کے اوپر اگر گناہ مل رہا ہو تو اس میں تو افسوس بھی ہوگا. اتنا تو ہم ویسے اٹھا کے پھینک دیا کرتے ہیں اور اس میں ہم کو گناہ مل رہا، اور مل رہا فقط اس لیے کہ یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کے ذہن میں. لیکن اس میں شرط یہ کہ ایک ہی وقت میں لوگ خرچہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اگر یہ صورتحال ہے کہ مثلا جو توضیح میں لکھا ہے، کیونکہ کسی نے مجھ سے کہا تھا پچھلی دفعہ جب میں نے یہ مسئلہ کراچی میں پڑھا تھا، یہ جی توضیح میں تو کچھ اور لکھا ہے، وہ ٹائم الگ الگ تھے. وہ کیا مسئلہ لکھا ہے آپ نے، شاید آپ کے ذہن میں اعتراض بھی نہ آیا ہو، لیکن میں بتا دوں اس سے پہلے کہ شیطان اعتراض پیدا کرے. وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک عورت شوہر کے گھر میں ہے اور رمضان کی آخری تاریخوں میں وہ چھٹیاں منانے والدین کے گھر میں گئی. جو فطرہ واجب ہونے کی تاریخ ہے وہ ہے چاند رات، اس دن وہ والدین کے گھر میں تھی، اس کا فطرہ والدین کو دینا. یہ توضیح میں لکھا ہے، آغائے خوئی کے ہاں بھی، آغائے خمینی کیا بھی، آغائے سیستانی کیا بھی، آغائے خامنائی کیا بھی. تو اس میں تو یہ لکھا ہے کہ صرف ایک آدمی دے گا، اور وہ بھی وہ دے رہا ہے کہ جس کے گھر میں صرف 5 دن رہ رہی ہے، اور جس کے گھر میں 360 دن بیٹھی رہی، شوہر کی چھاتی پہ مونگ دلتی رہے، اس کو تو کہا کہ فطرہ نہیں ہو، 5 دن بعد کے گھر آئی چھٹی منانے تو ہے. 5 دن تو بہت زیادہ مہمان کے فطرے کے اعتبار سے، آپ کو پتا ہے ایک رات بھی اگر رہ جائیں تو فطرہ، جس رات کو فطرہ واجب ہوتا ہے وہ چاند رات ہوتی ہے، اس رات کو یہ کہا. تو اب وہاں پہ مسئلہ کیا تھا، اس رات کو دیکھنا ہے. اسی لیے میں نے کہا ایک ہی ٹائم پر اگر دو آدمی خرچہ اٹھا رہے ہیں، جیسے باپ کا خرچہ ہر مہینے یا ہر ویک دو بھائی بھجوا دیتے ہیں، اس میں ہر تاریخ آ جاتی ہے کہ روزانہ کا جتنا خرچہ آدھا یہ آدھا وہ، تو دو آدمیوں کو فطرہ دینا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن اب 5:15 بج گئے ہیں، یہ تو ذرا زیادتی ہو رہی ہے آپ حضرات کے ساتھ. میرا درس اس گزارش کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہا ہے کہ کراچی میں ایک برادر محترم کے خسر کا انتقال ہوا، تو ان کی خواہش یہ ہے کہ اس درس کا ثواب ان مرحوم کو مل جائے. چنانچہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کے التماس ہے، تمام مرحوم مومنین و مومنات جو لوگ آج کے دن آ گئے، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، چاہے حضرات ہوں یا خواتین ہوں، اور یہ تاریخیں وہ ہیں کہ پچھلے سال ان تاریخوں میں کراچی اور پاکستان میں کثرت کے ساتھ شہادتیں ہو رہی تھیں. چنانچہ وہ شہداء ملت جعفریہ، ہمارے تمام مرحوم علماء اور مراجع، اور خاص طور پر مرحوم سید علی انصر ابن سید شبیر حسین، ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگارا جن مرحوم سید علی انصر کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، انہیں، دیگر تمام مرحومین، خصوصاً آج کے درس کی جو خواتین اور حضرات آئے ہوئے ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو چہاردہ معصومین کے جوار سے ملحق فرما. پروردگارہ ہم سب کو اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے راستے پہ خود اور اپنی اولاد کو چلانے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ مصائب اہل بیت کا واسطہ ان کے ماننے والوں، خصوصاً جو مومنین اور مومنات آج ہیں، انہیں ہر مصیبت و آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ ہماری تمام دعاؤں کو بحق اہل بیت اطہار و بحق مشکل کشائے کائنات قبول فرما، اور اس راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں خصوصاً ہمارے گناہ ان سب کو معاف فرما. اور پروردگارہ ان مصائب و مظالم کے اختتام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. دو اعلانات ہیں,